يتركوا أن يقولوا آمنا. یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کی ازمائش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو چلو اب چھٹی ہوئی, اب ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا, کوئی آزمائش نہیں ہوگی, تو ان کا یہ گمان غلط ہے. ہر مومن کو, ہر مدعی ایمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ضرور ضرور آزمائش ہوگی, اور یہ آزمائش کرنا, امتحان کرنا یہ ہماری سنت ہے. فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ بے شک ہم نے ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے, ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے اور موجودہ لوگوں کو بھی آزمائیں گے. اور ہم کیوں آزماتے ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تاکہ اللہ تعالی ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو سچے ہیں, اور ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب و شہادہ ہے, وہ تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے, اس کا علم قدیم ہے, مگر وہ اپنے بندوں کا امتحان اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بندوں کا صبر و استقلال لوگوں پر ظاہر ہو جائے اور لوگ جان لیں کہ اللہ کے بندے اللہ تعالی کی راہ میں کس قدر ثابت قدم ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی. اور یہ بھی ظاہر کر دے کہ کون لوگ جھوٹے ہیں, کون لوگ ہیں جو صرف زبانی کلامی جمع خرچ کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت میدان عمل میں وہ اپنی صداقت کا اور ایمان پر استقامت کا وہ مظاہرہ نہیں کر سکتے, بلکہ وہ متزلزل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالی امتحان کرتا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے, کون اس کی راہ میں ثابت قدم ہے اور کون متزلزل ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس چیز کے ساتھ؟ من الخوف, خوف سے, والجوع اور بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کے نقصان سے, وَالْأَنفُسِ سے اور جانوں سے, وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں سے. علماء تفسیر فرماتے ہیں یہاں ثمرات سے مراد بچے ہیں. تو مطلب یہ ہوا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور 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 تمہاری آزمائش کریں گے, تمہارا امتحان کریں گے, کسی کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کر کے آزمائیں گے, کسی کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے آزمائیں گے, کسی کے مال کا نقصان کر کے, کسی کی جان لے کر اور کسی کے بچے لے کر اور دیکھیں گے کہ امتحان اور آزمائش کے وقت کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے. چنانچہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. صبر کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے وقت وہ واویلا نہیں کرتے، جزا فضا نہیں کرتے، سینے پر ہاتھ نہیں مارتے، منہ پر ہاتھ نہیں مارتے، گریبان نہیں پھاڑتے، بال نہیں بکھیرتے اور شور و شہن نہیں کرتے، زبان پر شکوا اور شکایت نہیں لاتے، بلکہ صبر و رضا کا پیکر بن کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہی تو ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے. گویا وہ صبر و رضا کے پیکر بن کے یہ کہتی ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے واسطے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب جو صبر و استقلال کے پیکر ہیں، جو تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو. یاد رکھو صبر کرنا یہ اہل حق کا سیوا اور طریقہ ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب بتا تیری رائے اور تیری مرضی کیا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان بس کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، چھری چلے نہ چلے، گردن کٹے نہ کٹے، مگر میرے بدن میں جنبش نہیں ہوگی. معلوم ہوا کہ اہل حق کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور صبر کا مظاہرہ فرمایا ہے. دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند جب یعقوب علیہ السلام کو دھوکے کے ساتھ باہر لے گئے، جا کر مارا پیٹا، طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں پہنچائیں، ان کی قمیص اتاری اور اس کو جھوٹا خون لگایا، یعنی ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا خون لے کر قمیص پر چیٹے مار دیے، قمیص پر جھوٹا خون لگا کے رات کے وقت روتے اور بکا کرتے ہوئے آ گئے اور آ کر کہنے لگے ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہ دیکھیے یوسف کی قمیص کہ اس پر خون لگا ہوا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، میرے بیٹو یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ سب تمہارے نفسوں کی گڑی ہوئی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا اور اصل حقیقت کو میں جانتا ہوں، مگر مجھے ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے، مجھے یہی حکم ہے کہ میں صبر کروں. چنانچہ فرمایا فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے. دیکھیے جنہوں نے مارا تھا انہوں نے جھوٹا خون بھی لگایا اور انہوں نے شور بھی کیا بکا بھی کیا، لیکن جن کا لخت جگر، جن کا محبوب جدا ہو گیا تھا، انہوں نے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی، نہ کوئی جھوٹا خون لگایا، نہ کوئی ڈرامہ وغیرہ رچایا، اور نہ انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ والوں کا شیوا، اللہ والوں کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی واسطے تو اللہ فرماتا ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے واسطے بے حساب اجر ہے، بے حساب ثواب ہے۔ اگرچہ صبر بڑا کٹھن اور بڑا دشوار ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بھی بے شمار ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ کسی کے غم، کسی کے غم کو پیش نظر رکھتے ہوئے یا کسی پر آنے والے مصائب کا تصور کرتے ہوئے اشکبار ہو جانا، یعنی بے اختیار آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ جزا فضا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جس وقت امام علی مقام شہید ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا گیا، اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ معلوم ہوا کہ کسی پر آنے والی تکلیف اور مصیبت کا تصور کر کے یا ذکر کر کے یا ذکر سن کر اشکبار ہو جانا، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ ماتم نہیں ہے، بلکہ یہ تو درد ہے، یہ ذوق ہے، یہ رحمت ہے۔ بے صبری یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ مارے جائیں، منہ پر ہاتھ مارے جائیں، گریبان پھاڑا جائے، بال بکھیرے جائیں اور زبان پر حرف شکایت لایا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم امام علی مقام پر آنے والے مصائب کا جب تصور کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ تو درد و ذوق ہے اور یہ تو رحمت ہے، یہ بے صبری ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت امام مسلم اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا، آج میں آپ حضرات کے سامنے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جس دن حضرت امام مسلم کوفے میں شہید کر دیے گئے، اسی دن حضرت امام علی مقام مکہ مکرمہ سے چل پڑے، کیونکہ امام مسلم کا خط پہنچا تھا کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں، کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے۔ تو امام علی مقام نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، آپ نے اپنی دونوں بیویوں کو اور دونوں بہنوں کو، ایک بیٹی کو، تین بچوں کو، چار بھتیجوں کو، دو بھانجوں کو اور آٹھ بھائیوں کو اور 50 کے قریب دوستوں کو ساتھ لے لیا، اور یہ 82 نفوس پر مشتمل قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گیا۔ بعض صحابہ کرام نے روکا، امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ مسلم کا خط آیا ہے، حالات تسلی بخشیں، کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے. امام علی مقام چل پڑے. جس وقت آپ دو منزل سفر کر چکے تھے، یعنی تقریباً 35-36 میل آپ نے سفر کیا تھا، کہ آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت سیدہ زینب کے شوہر، وہ پیچھے گئے اور جا کر کہا کہ اے میرے پیارے بھائی، آپ کو صحابہ کرام نے بھی روکا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل کوفہ نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے وفا نہیں کی، تو آپ کوفے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کوفے جانے پر کیوں بزد اور مصر ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا، بھائی یہ ایک راز کی بات ہے، یہ ایک بھید ہے، اس کو بھید ہی رہنے دو اور مجھے کوفے جانے دو، میں کوفے ضرور جاؤں گا. حضرت عبداللہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، بہنوئی بھی تھے، انہوں نے کہا آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کے کوفے جانے میں کیا راز اور بھید ہے، مجھے نہیں بتائیں گے تو اور کس کو بتائیں گے؟ حضرت عبداللہ نے امام علی مقام کو خدا کی قسم دے دی کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے ضرور بتائیے کہ کیا راز ہے، آپ کوفے جانے پر کیوں بزد اور مصر ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا، بھائی تم نے اللہ کی قسم دے دی ہے، بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر عائد کر دی ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں. سنو، مجھے خواب میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے، اور میں نے نانا جان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں اس عہد کو ضرور پورا کروں گا. حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے بتائیے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عہد لیا ہے؟ فرمایا، بھائی تم نے مجھے خدا کی قسم دے دی تو میں نے تجھے اتنا بتا دیا، لیکن اب میں تجھے یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے نانا جان کے ساتھ کیا عہد کیا ہے، بس میں اس عہد کو پورا کر کے نانا جان کے پاس پہنچ جاؤں گا اور جا کر کہوں گا، نانا جان میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا ہے، اور پورا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستو، معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے امام حسین سے یہی عہد لیا تھا کہ بیٹا ضرور جانا، یہ قضائے مبرم ہے جو ٹلنے والی نہیں ہے، تم نے کربلا کو جا کر آباد کرنا ہے، کربلا کو بسانا ہے، اور وہاں صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے، اور آنے والی نسلوں کے واسطے مثال قائم کرنی ہے کہ ظالموں اور جابروں کے سامنے اس طرح کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح اس پر استقامت اختیار کی جاتی ہے. مجھے بتاؤ، اگر امام علی مقام نہ جاتے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، تو پھر آنے والی نسلوں کے مجاہدوں اور بہادروں کے پیش نظر کس کی مثال ہوتی، کس کا نمونہ ہوتا جس پر وہ عمل کرتے ہوئے جابروں کے سامنے اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے؟ اور آنے والی نسلوں کے لوگ بھی کہتے جب قرون اولی کے مسلمانوں نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی، جن کے گھر سے اسلام نکلا جب انہوں نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی، تو معلوم ہوا کہ فاسق و فاجر کی بیعت کرنی جائز ہے، قیامت تک کے واسطے فاسق و فاجر کی اور ظالم و شرابی کی بیعت کرنی جائز قرار پا جاتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا کہ بیٹا ضرور جانا اور جا کر فسق و فجور کا مقابلہ کرنا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کرنا اور راہ حق میں سب کچھ قربان کر دینا، تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے کہ ظالم اور فاسق کی بیعت کرنی جائز نہیں ہے. امام علی مقام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہی چاہتے تھے کہ میری امت میں ایک ایسی مثال بھی قائم ہو جائے جو آنے والے بہادروں اور آنے والے شجاعوں کے واسطے ایک مثال ہو، جس کو سامنے رکھ کر وہ جابروں اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکیں. امام علی مقام نے نانا جان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کر کے اس پر استقامت اختیار کی اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ سکتا ہوں، لیکن نانے کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ سکتا اور میں حق و صداقت سے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا. آپ سن چکے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو. یہ آج کل کے نکتہ چین، یہ آج 1350 سال کے بعد نئے محقق جو پیدا ہو گئے ہیں اور یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ امام نے غلطی کی، امام نے بغاوت کی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ امام علی مقام کے بلند مقام کو کیا سمجھیں؟ میاں جان سب کو پیاری ہوتی ہے، عزیز و اقارب بھی سب کو پیارے ہوتے ہیں. جب امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دے دی تو ماننا پڑے گا کہ امام علی مقام کے پیش نظر بہت بڑا مقصد تھا اور وہ بہرحال اس مقصد کو پورا کر رہے تھے اور کسی صورت میں اس مقصد کو چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں تھے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے بہنوئی نے کہا، میرے بھائی میں نے گورنر مکہ عمر بن سعید سے آپ کے لیے امان نامہ بھی حاصل کر لیا ہے. گورنر مکہ نے ضمانت دے دی ہے، تحریری طور پر امان دے دی ہے کہ حسین واپس آ جائیں، ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے. تو آپ واپس چلیے. امام علی مقام نے فرمایا، مجھے گورنر مکہ کی امان کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے امان کی ضرورت ہے. امام علی مقام آگے بڑھتے چلے گئے. جب آپ مقام حاجر تک پہنچے، کوفے کہ راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے حاجر، تو آپ نے اپنے رفقا میں سے ایک رفیق کو جس کا نام تھا قیس بن مسہر السیداوی، اس کو ایک خط دے کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا. اس خط میں آپ نے یہ لکھا تھا اہل کوفہ کے نام کہ میں مکہ مکرمہ سے چل چکا ہوں، مقام حاجر تک پہنچ چکا ہوں، اب میں چند دنوں کے بعد تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں، تم اپنے عہد پر قائم رہو. جس طرح کہ تم نے اپنے خطوط میں اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا اسی طرح وفادار ہو کے رہو اور میرا انتظار کرو اور برابر امام مسلم کا ساتھ دو. ادھر ابن زیاد نے بھی جاسوس بٹھا دیجئے تھے, تمام راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی, جگہ جگہ سی آئی ڈی تھی, بلکہ امام علی مقام کے ساتھ بھی سی آئی ڈی کے آدمی برابر جا رہے تھے اور وہ سارے راستے کی خبریں ابن زیاد تک پہنچا رہے تھے کہ حسین مکے سے روانہ ہو چکے ہیں, مقام حاضر تک پہنچ چکے ہیں, اب انہوں نے اپنے ایک رفیق کو ایک خط دے کر روانہ کیا ہے. تو چونکہ راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی, جگہ جگہ پولیس اور فوج بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے امام علی مقام کے قاصد حضرت قیس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان سے خط بھی چھین لیا, کوفے میں لے گئے, ابن زیاد کے سامنے پیش کیا. ابن زیاد نے کہا ایک صورت میں میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ دار العمارت کی چھت پر چڑھو اور علی اور حسین پر لعنت کرو معاذ اللہ, ان کو برا بھلا کہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا, تمہاری جان بخشی کر دوں گا, ورنہ میں تمہیں کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا. حضرت قیس نے کہا کہ مجھے دار العمارت کی چھت پر چڑھاؤ, چڑھا دیا گیا. حضرت قیس نے کہا کہ کوفے والوں کو بھی بلاؤ تاکہ جو کچھ میں کہوں وہ سنیں بھی. کوفے والے بہت سے آ گئے, وہ دار العمارت کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور حضرت قیس دار العمارت کی چھت پر تھے. آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی, پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا اور پھر فرمایا کوہے والو یاد رکھو اس وقت روئے زمین پر حضرت امام حسین سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے, وہ تمہارے نبی کے نواسے ہیں اور اس وقت روئے زمین پر کوئی اور تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہے. حضرت امام حسین وہ ذات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری باطنی آلودگی سے پاک کر دیا. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فاتح خیبر ہیں, دنیا و آخرت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں, امام حسن حسین کے والد ہیں اور شہنشاہ ولایت ہیں. حضرت قیس نے حضرت علی کے اور حضرت امام حسین کے فضائل بیان کیے, ان کی شان بیان کی اور ابن زیاد پر اور اس کے باپ پر لعنت بھیجی. اللہ یہ بہت بڑی جرات کا کام تھا کہ گورنر کوفہ کے سامنے امام علی مقام کے قاصد نے حضرت امام علی مقام کی اور ان کے والد ماجد حضرت علی کی تعریف اور ثنا کی تھی اور زیاد پر اور ابن زیاد پر لعنت کی تھی. بلا گورنر کوفہ ابن زیاد اس کو کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے حکم دیا کہ اس کو بڑی اذیت پہنچاؤ اور دردناک اذیتیں پہنچا پہنچا کے اس کا خاتمہ کر دو. چنانچہ امام علی مقام کا یہ جان نثار عاشق اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گیا اور اپنی جان امام علی مقام پر قربان کر کے اور اپنا حق وفاداری ادا کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گیا. امام علی مقام راستے میں تھے, آپ کو شہادت کی خبر مل گئی. حضرت امام مسلم ان کے دونوں بچے اور حضرت قیس کی شہادت کی آپ کو خبر مل گئی. جب آپ نے خبر سنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا، ابھی ابھی تو ہمارے پاس مسلم کا خط پہنچتا ہے کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں، 18,000 افراد نے بیعت کر لی اور بیعت کرنے والوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا ہے، اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ ہمیں جانا چاہیے اور جا کر معلوم کرنا چاہیے، اور حضرت مسلم کے بھائیوں اور فرزندوں نے بھی کہا کہ ہم ان کا انتقام لیں گے، ہم ضرور بدلہ لیں گے اور بغیر انتقام لیے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ الغرض یہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہاں تک میں مختصر کروں کہ انہوں نے ایک لشکر آتے ہوئے دیکھا، یہ حر بن یزید ریاحی تھا جو 1,000 کا دستہ لے کر سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا تھا۔ اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا جناب میں آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہمارا کوئی جرم؟ اس نے کہا جناب جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کا جرم صرف یہ ہے کہ آپ نے بغاوت کی ہے، یزید کی عمارت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور یزید کے خلاف محاذ قائم کیا ہے، آپ پر بغاوت کا الزام ہے، اس واسطے میں آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ آپ نے حر سے یہ فرمایا ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی، بغاوت تو یہ ہے کہ کسی کو اپنا امام اور اپنا امیر تسلیم کر لیا جائے اور پھر اس کے خلاف آواز بلند کی جائے، ہم نے یزید کو اپنا امام اور اپنا امیر تسلیم ہی نہیں کیا، ہمارے نزدیک وہ امامت کا مستحق ہی نہیں، وہ عمارت کا اہل ہی نہیں ہے، لہذا بغاوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہم کوفے اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے مریدوں نے اور ہمارے محبوں نے ہمیں بلایا، ہمارے پاس سینکڑوں خطوط پہنچے، وفود پہنچے، ان لوگوں نے ہمیں کوفے آنے کی دعوت دی کیونکہ یہ سب ہمارے والد ماجد کے مرید ہیں اور محب ہیں اور ہمارے والد ماجد کی جماعت ہیں۔ امام علی مقام نے وہ تھیلا منگوایا جس تھیلے کے اندر اہل کوفہ کے خطوط تھے، ان خطوط کو آپ نے حر کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ جب حر نے ان خطوط کو دیکھا تو کہنے لگا حضرت واللہ مجھے ان خطوط کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اہل کوفہ نے آپ کے پاس اتنی تعداد میں خطوط بھیجے ہیں۔ بات یہ ہے اب میں آپ کو واپس تو جانے نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ساتھ 1,000 سپاہی ہیں، اگر میں نے آپ کو واپس جانے دیا تو یہ شکایت کریں گے، ابن زیاد سے کہیں گے کہ حر نے امام حسین کو پا کر ان کو چھوڑ دیا اور ان کو واپس جانے کا موقع دیا، مجھ پر بغاوت کا الزام لگ جائے گا اور پھر مجھ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، میں اتنا کرتا ہوں کہ میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا، آپ بھی کوفے کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے بھی آپ کو گرفتار کر کے کوفے ہی لے جانا، اور آپ کوفے کی طرف ہی جا رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہوں، اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ بھائی مقصد تو ان کو کوفے ہی لے جانا ہے، جب یہ خود کوفے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ان کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اصل میں حر ازلی طور پر سعید تھا، نیک تھا، اور اس کی سعادت اور اس کی نیکی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس سفر میں اس نے ساری نمازیں امام علی مقام کی اقتداء میں ادا کی، اس نے الگ نماز نہیں پڑھی، امام علی مقام کے پیچھے وہ نماز ادا کرتا رہا. مختصر یہ کہ امام علی مقام کے مقابلے میں لشکروں پر لشکر چلے آ رہے تھے, اور لشکر آ گیا, اس کے بعد اور لشکر آ گیا. محرم کی 2 تاریخ تھی, امام علی مقام ایک جگہ پر پہنچے, اس جگہ پر آپ کو گھیر لیا گیا اور آپ کو آگے جانے سے روک دیا گیا. جب آپ اس جگہ میں گھر گئے, آپ کی ناکہ بندی ہو گئی, چاروں طرف فوجیں پھیل گئیں اور انہوں نے ناکہ بندی کر دی, تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ جس جگہ پر ہم لوگ موجود ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ جناب اس جگہ کا نام ہے کربلا. جب آپ نے لفظ کربلا سنا تو فرمایا, سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسین کی شہادت گاہ کا نام کربلا ہے. اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے, اب ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے. شاعر ترجمانی کرتا ہے کہ آپ نے اس وقت کیا فرمایا, دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے, زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے, آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان, سب تشنا لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے, کربو بلا ہے نام اسی سرزمین کا, بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے, ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لال, اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے. امام علی مقام نے فرمایا, اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادت کا ہے, اب ہم یہاں سے کسی اور جگہ نہیں جا سکتے. اسی اثنا میں کسی گزرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, کہاں کے رہنے والے ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا, شاعر اس کی ترجمانی کرتا ہے, کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا, کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا, مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے, مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. یہ مدینے والے مدینے سے نکل کر مکے میں آ گئے تھے, اور اب تقدیر ان کو مکے سے نکال کر کربلا میں لے آئی تھی, کیونکہ انہوں نے کربلا کو بسانا تھا اور کربلا والے کہلانا تھا. میرے بزرگوں اور دوستوں, یزید کی طرف سے, ابن زیاد کی طرف سے لشکروں پر لشکر پہنچ رہے ہیں. امام علی مقام کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا, امام کا قافلہ صرف 82 نفوس پر مشتمل تھا. ان 82 افراد میں عورتیں بھی تھیں, بچے بھی تھے, لڑنے والے چھوٹے بڑے سب کے سب 72 تھے, مگر مقابلے پر آنے والے 22,000 ہیں. امام علی مقام لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے, آپ سمجھ سکتے ہیں جو لڑنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے وہ اپنی بیویوں کو بہنوں کو، بیٹیوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو ساتھ نہیں لیا کرتا۔ امام علی مقام کا ان سب کے ساتھ نکلنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ لڑنے کے واسطے نہیں نکلے تھے۔ امام مسلم کا خط پہنچ چکا تھا، حالات بڑے تسلی بخش ہیں، کوئی خوف و خطرہ نہیں۔ آپ نے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لیا، چند دوستوں کو بھی ساتھ لیا اور صرف اتنا ساز و سامان لیا جو راستے میں حفاظت کے واسطے کافی ہو۔ مگر یزیدی لشکر کے پاس تو ہر قسم کا ساز و سامان جنگ تھا، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور اس لشکر کا افسر جو تھا وہ عمر بن سعد تھا۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ عمر ان کا بیٹا ہے۔ حضرت سعد کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میرا بیٹا بدبختی کا شکار ہو جائے گا اور آل رسول پر ظلم و ستم کرے گا۔ بہر صورت اگرچہ یہ جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہے، مگر اس کی بدبختی کا سبب کیا بنا؟ اس کو یزید نے رے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ رے پرانا نام ہے، آج کل رے کو کہتے ہیں تہران، ایران کا مشہور شہر ہے تہران، جو ایران کا دارالسلطنت ہے، اس کا پرانا نام رے ہے۔ یعنی یزید نے عمر بن سعد کو رے کا گورنر مقرر کیا تھا، اور یہ جا رہا تھا تاکہ رے میں جا کر اپنے عہدے کو سنبھالے اور اپنی ڈیوٹی ادا کرے اور اپنے فرائض انجام دے۔ ابھی یہ راستے میں ہی تھا، رے میں نہیں پہنچا تھا کہ اس کو یزید کا دوسرا پیغام ملا، ابن زیاد کی معرفت، کہ رے کی گورنری سنبھالنے سے پہلے، رے میں جا کر اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے کربلا میں جاؤ اور حسین کا مقابلہ کرو اور اس مہم کو سر کرو، اس کے بعد تمہیں رے کی گورنری ملے گی۔ چنانچہ جب اس کو یہ پیغام ملا تو یہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس آ گیا۔ ابن زیاد نے اس کو کہا کہ تمہیں کربلا میں جانا پڑے گا اور حسین کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، اور ان کا سر کاٹ کے پہلے میرے پاس اور پھر یزید کے پاس پہنچانا پڑے گا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے اس سے معاف رکھیے، میں نواسۂ رسول کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اگر نواسۂ رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ گورنری کا عہدہ واپس کر دو۔ یزید نے جو تمہیں کاغذ دیا ہے جس پر اس نے تمہارا تقرر کیا ہے اور مور لگائی ہے، وہ کاغذ واپس کر دو تو پھر تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں رے کی گورنری چھوڑ دوں؟ ابن زیاد نے کہا بس دونوں میں سے ایک صورت اختیار کرنی پڑے گی، یا تو رے کی گورنری سے دستبردار ہو جاؤ اور وہ کاغذ واپس کر دو، وہ تقرری کا کاغذ جو ہے وہ واپس کر دو، یا پھر حسین کے مقابلے پر جاؤ، دونوں میں سے ایک صورت اختیار کرو۔ عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں سوچ لوں۔ ایک رات کی مہلت دے دی گئی، اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تمام دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ رے کی گورنری کو چھوڑ دو مگر فرزند رسول کا خون اپنی گردن پر نہ لو. سارے دوستوں نے یہی مشورہ دیا. اس کا ایک بھانجا تھا جس کا نام تھا حمزہ بن مغیرہ. اس کو پتا چلا, وہ آیا اور کہنے لگا, ماموں مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم حسین کے مقابلے میں جا رہے ہو. ماموں میری یہ درخواست ہے کہ یہ تو رے کی گورنری ہے, اگر روئے زمین کی حکومت بھی چھوڑنی پڑتی تو میں تمہیں یہی مشورہ دیتا کہ حکومت چھوڑ دو, تخت و تاج کو لات مار دو, تخت و تاج پر تھوک دو اور فرزند رسول کا خون اپنے سر پر نہ لو. ماموں تم جانتے ہو حسین کا بڑا درجہ مرتبہ ہے, وہ نبی کریم کی آنکھوں کے تارے ہیں, وہ فاطمہ الزہرا کے دلارے ہیں, وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, ان کے خون کا وبال اپنی گردن پر کسی صورت میں بھی نہ لینا. عمر بن سعد نے کہا, بیٹے تو نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے, میں اسی طرح ہی کروں. دوستوں سے مشورے کیے, بھانجے نے بھی مشورہ دیا, وہ تو چلے گئے لیکن عمر بن سعد کو ساری رات نیند نہیں آئی. یہ کشمکش میں تھا, سخت اضطراب کا شکار تھا کہ کیا کروں. کبھی تو یہ کہتا کہ واقعی اگر میں حسین سے لڑوں گا اور حسین کا خون بہاؤں گا, ان کو قتل کروں گا تو میرے واسطے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوگا, میرا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہوگا. اور پھر یہ کہتا کہ کیا میں رے کی گورنری چھوڑ دوں. رے کی گورنری تو میرے دل کی آرزو ہے, میرے دل کی تمنا ہے. میں ایک عرصے سے تمنا و آرزو رکھتا تھا کہ مجھے حکومت ملے, اب حکومت مجھے مل چکی ہے, تقرری کا کاغذ میری جیب میں ہے, میں رے کا گورنر بن چکا ہوں, تو کیا میں رے کی گورنری چھوڑ دوں, رے کی حکومت کو چھوڑ دوں. نہیں نہیں, میں رے کی حکومت نہیں چھوڑوں گا. اور کبھی دوسرے خیال کا غلبہ ہوتا تو کہتا, نہیں نہیں میں حسین کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا. اسی اضطراب میں رات گزری, دن چڑھا, یہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس گیا. ابن زیاد نے پوچھا, کہو کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہنے لگا, بہتر تو یہی تھا کہ مجھے معاف کر دیا جاتا. اس نے کہا, معاف کر دیتے بس کاغذ واپس کر دو, یہ عہدہ کسی اور کو دے دیں. اس بد وقت پر دنیا کی ہوس غالب ہوئی, اس دنیا کے فانی اقتدار کی خاطر یہ فرزند رسول کے قتل کے واسطے تیار ہو گیا, اور اس نے ابن زیاد سے کہا کہ میں گورنری کا عہدہ کسی صورت میں چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں ہوں. اگر تم مجبور کرتے ہو اور یہ شرط رکھتے ہو, یہ گورنری کا عہدہ مجھے اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ میں حسین کے مقابلے پر جاؤں, تو میں حسین کے مقابلے پر جانے کے واسطے تیار. اس بدبخت نے دنیا کے اقتدار کی خاطر فرزند رسول کے ساتھ لڑنا اور ان کا خون بہانا منظور کر لیا. چنانچہ یہ بھی لشکر لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گیا. اس مقام پر شاعر کہتا ہے, اے ابن سعد رہ کی حکومت تو کیا ملی, ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی, دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ ایشو طرب کی ہوا ملی رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے مردو دو تم کو ذلت ہر دو سرا ملی تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان اب دیکھنا جہیم میں جس دم صدا ملی تو میرے دوستو آپ حضرات کو معلوم ہو گیا کہ یہ عمر بن سعد محض دنیا کے مال کی حبس اور دنیا کے فنی اقتدار کی حبس کا شکار ہو کر آل رسول پر ظلم کرنے کے واسطے تیار ہو گیا اور یاد رکھو جب بدبختی غالب آ جاتی ہے تو پھر دلوں پر اور کانوں پر موریں لگ جاتی ہیں آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور پھر صحیح سوچ اور صحیح فکر کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے یہی حال اس کا ہو گیا تھا اس نے ظلم و ستم کیا مگر میں اپنے سنی بھائیوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں عمر بن سعد نے جو کچھ کیا بہت برا کیا عمر بن سعد کو آج تک لوگ ملامت کر رہے ہیں اور کرتے رہے لیکن اگر عمر بن سعد نے اہل بیت نبوت کے ساتھ برائی کی ظلم کیا تو اس کا الزام یا اس کی ذمہ داری حضرت سعد پر کسی طرح بھی عائد نہیں ہوتی حضرت سعد تو حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں وہ تو پہلے انتقال کر چکے تھے اگر بیٹا نالائق ہو جائے تو باپ پر اس کا الزام عائد نہیں ہو سکتا دیکھو نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں اور بیٹا گمراہ اور کافر ہو گیا لیکن سنیوں میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں اس کو یاد رکھنا جب کوئی شخص ایسی بات کہے یعنی ہمارے مسلک پر اعتراض کرے تو اس کا جواب دینے کے واسطے یہ بات تم یاد رکھنا اگر عمر بن سعد کی وجہ سے کوئی حضرت سعد پر یا صحابہ پر اعتراض کرے یا الزام عائد کرے تو ان سے تم اتنا پوچھو کہ یہ شمر کون تھا یہ شمر جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا جو کربلا میں امام حسین کے سینے پر چڑھا یہ شمر جس نے اولاد رسول پر بے انتہا ظلم و ستم کیا یہ حضرت علی کا سالہ تھا اور حضرت عباس علمدار کا مامو تھا تو اگر عمر بن سعد کی وجہ سے تم حضرت سعد پر یا کسی صحابی پر اعتراض کرو تو شمر کی وجہ سے پھر حضرت علی پر اور حضرت عباس پر الزام عائد نہیں ہوتا میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح عمر بن سعد کی وجہ سے حضرت سعد پر کوئی اعتراض اور الزام عائد نہیں ہوتا اسی طرح شمر کی وجہ سے حضرت علی پر اور حضرت عباس علمدار پر بھی کوئی اعتراض اور الزام عائد نہیں ہوتا ہر ایک کا اپنا اپنا فعل ہے میرے بزرگوں اور دوستوں باہر صورت عمر بن سعد بھی لشکر لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے امام علی مقام عمر بن سعد سے ملے کیونکہ یہ خاندان قریش کا ایک فرد تھا اس کے ساتھ دور کی رشتہ داری بھی تھی امام علی مقام نے اس کو مل کر اس سے گفتگو کی یہاں بھی میں ایک بات کرتا ہوں یہ بڑی توجہ سے سنیے جب عمر بن سعد لشکر لے کر آیا کوفے میں اور کربلا میں تو اس نے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ حسین کے پاس میرا یہ پیغام لے جاؤ. وہ کہنے لگا جی کسی اور کو بھیجئے، مجھے ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ان کو خط لکھ کر بلایا. عمر بن سعد نے دوسرے کو بلایا، اس نے کہا جی میں نے بھی لکھا. تیسرے کو بلایا، اس نے کہا جی میں نے بھی لکھا. چوتھے کو بلایا، اس نے کہا جی انہوں نے تو خط لکھے تھے، میں تو خود خدمت میں حاضر ہوا تھا دعوت دینے کے بعد. عمر بن سعد جس کو بھی بلائے وہ یہی کہے کہ میں نے خط لکھ کر بلایا تھا، اب کون سا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤں. معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے امام علی مقام کو خطوط لکھ کر بلایا تھا، جو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کوفے آنے کی دعوتیں دی تھی، وہی لوگ پھر رشوت لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے تھے. اور صرف حکومت کے ساتھ مل کر اپنے گھروں میں ہی نہیں بیٹھے رہے، بلکہ تلواریں اور برچھیاں لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے تھے. ابن زیاد نے کہا تم نے اتنی بڑی بڑی رشوتیں لی ہیں، تو تم اتنی بڑی بڑی رشوتیں لے کر اپنے گھر نہیں بیٹھ سکتے ہو، بلکہ وفاداری کا عملی طور پر ثبوت دو اور امام حسین کے مقابلے پر جاؤ. تم نے دعوت دے کے خطوط لکھ کے بلایا تھا، اب تم ہی لوگ ان کے واسطے، ان کے ساتھ لڑنے کے واسطے جاؤ. تو وہ سب لوگ امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے تھے. اور یہ میری کتاب شام کربلا پڑھ لینا کہ امام علی مقام کو بلانے والے کون تھے، خطوط لکھنے والے کون تھے. رات کی تقریر میں بھی میں نے اشارتاً بیان کیا تھا، امام علی مقام کو بلانے والے وہی لوگ تھے جن کو خاص طور پر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تھا، جو اپنے آپ کو حضرت علی کی جماعت کہتے تھے. انہی لوگوں نے دعوت دے کر بلایا، انہوں نے بے وفائی کی اور رشوت لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے اور پھر مقابلے پر آ گئے. یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، کوفے سے چار آدمی کسی نہ کسی طرح چھپتے چھپاتے اور ہیلے بہانے اختیار کرتے ہوئے امام علی مقام تک پہنچ گئے. ان میں ایک حضرت نافع بن ہلال بھی تھے. انہوں نے آ کر امام سے ملاقات کی اور کہا حضرت ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں. اب کوفہ وہ کوفہ نہیں رہ گیا، اب کوفہ آپ کے محبوں کا مرکز نہیں رہا بلکہ آپ کے دشمنوں کا مرکز بن گیا. حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، ان کی لاش کو گلیوں بازاروں میں گھسیٹا گیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، آپ کے قاصد قیس کو شہید کر دیا گیا. اور یہ اتنا بڑا لشکر آپ کے مقابلے پر آیا ہوا ہے، تو آپ کوئی صورت ایسی اختیار کریں، کوئی ایسی صورت سوچیں کہ آپ واپس چلے جائیں اور آپ کی جان بچ جائے، کیونکہ آپ کی جان بڑی قیمتی ہے. آپ اسلام کا نور ہیں، آپ دین کا ستون ہیں، آپ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، آپ کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی ذات اسلام اور اہل اسلام کے لیے ایک نعمت عظما ہے. اسلام کو اور اہل اسلام کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، تو خدا کے لیے کسی طرح آپ اپنی جان بچائیے. امام علی مقام نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ کے بندو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی کا جو حکم نافذ ہو چکا ہو اس کو ٹالا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کسی امر کو مغلوب کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے خبر نہیں، مجھے تو سب کچھ معلوم ہے، میرے نانا جان نے تو مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امر کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، یہ ہماری شہادت گاہ ہے، یہاں ہم شہادت کا جام نوش کریں گے اور اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں گے۔ تم نے جس عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کیا ہے اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ آپ نے حجت قائم کی تاکہ یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ آپ نے عمر بن سعد سے ملاقات کی اور عمر بن سعد کے سامنے تین شرطیں پیش کی۔ فرمایا دیکھو، میرے خون کا وبال اپنی گردن پر نہ لو، تم مجھے اچھی طرح جانتے پہچانتے، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کرنا جہنمی بننے کے مترادف، اور میں تو تمہارے رسول کا نواسا ہوں، اور اس وقت روئے زمین پر میرے سوا اور کوئی تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کا شکار نہ بناؤ۔ میں تمہارے سامنے تین شرطیں پیش کرتا ہوں، ان تینوں میں سے کوئی ایک مان لو تاکہ تمہاری گردن پر میرے خون کا وبال نہ آئے۔ آپ نے تین شرطیں پیش کی کہ یا تو مجھے واپس چلے جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں میں وہیں چلا جاتا ہوں، اگر واپس مکے نہیں جانے دیتے ہو تو مجھے کسی اور ملک کی طرف چلے جانے دو، مجھے اپنے ملک کی حدود سلطنت سے باہر نکال دو، میں کسی اور ملک میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن گزار دوں، اگر تم مجھے کسی اور ملک اور کسی سرحد کی طرف نہیں جانے دیتے ہو تو پھر مجھے سیدھا یزید کے پاس لے چلو، میں جانوں اور وہ جانے، میرے اور اس کے درمیان جو فیصلہ ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ تین شرطیں پیش کی، عمر بن سعد خوش ہوا کہ یہ تین شرطیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک شرط ضرور مان لینی چاہیے۔ اس نے فوراً سپاہی دوڑائے اور ابن زیاد کے پاس یہ تین شرطیں بھیجی اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مان لینی چاہیے تاکہ کچھ تو خون اور قتل و غارت نہ ہو۔ جس وقت ابن زیاد کے پاس یہ شرطیں پہنچیں تو بدقسمتی سے اس وقت اس کے پاس شمر ذل جوشن بیٹھا ہوا تھا۔ عمر بن سعد کی بھیجی ہوئی شرطوں کے متعلق ابن زیاد نے شمر سے مشورہ کیا۔ شمر نے کہا، اے امیر سنو، میں تمہیں بتاؤں، حسین اب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پنجوں نے اس کو جکڑ لیا ہے، اب وہ پھنس گیا ہے، اب کوئی راہ فرار نہیں رہی، کوئی بھاگنے اور نکلنے کا موقع اس کے واسطے نہیں رہا، تو وہ ایک چال چل رہا ہے، چاہتا ہے کہ اس وقت میں ان کے شکنجے سے اور ان کے پنجے سے آزاد ہو جاؤں، اگر تو نے اس موقع کو کھو دیا اور حسین کو اجازت دے دی تو پھر اس پر قابو پانا بڑا مشکل ہو جائے گا، اب تو ہمارے پنجوں نے اس کو جکڑا ہوا ہے، اس واسطے اس کو بالکل مہلت نہیں دینی چاہیے اور اس کی کوئی بھی شرط منظور نہیں کرنی چاہیے۔ شمر نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری شرارت عمر بن سعد کی ہے، وہ حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا، تو ایسا کرو کہ عمر بن سعد کو معزول کر دو، اس کی جگہ مجھے گورنر بنا دو تہران کا، اور یہ مہم بھی میرے سپرد کر دو، میں تمہیں یہ مہم فوراً سر کر کے دکھاتا ہوں، مجھے بھیجو اور عمر بن سعد کو خط لکھو کہ یا تو حسین کو فوراً قتل کرو یا پھر گورنری کا کاغذ جو ہے وہ واپس کر دو اور تم ہٹ جاؤ اور اپنا یہ عہدہ اور اپنی یہ ذمہ داری شمر کے سپرد کر دو۔ ابن زیاد بھی شمر کی باتوں میں آ گیا، پہلے بھی اس کا ارادہ مضبوط تھا اور مضبوط ہو گیا، اور اس نے عمر بن سعد کو لکھ دیا اور خط دے کر شمر کو بھیجا۔ اس نے لکھا تھا کہ میں نے تمہیں اس واسطے نہیں بھیجا کہ تم ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی صورتیں سوچو یا صلح کی تجویزیں پیش کرو، بس میرا یہ آخری حکم ہے کہ حسین کو مہلت نہ دو، اگر وہ میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کرے اور پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے واسطے تیار ہو تو اس کو پکڑ لو، اس کو گرفتار کر لو، اور اگر وہ اس سے انکار کرے تو بس اس کو قتل کر دو، اس کو زیادہ مہلت نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی مدد کے لیے کسی طرف سے کوئی فوج یا لشکر آ جائے اور لینے کے دینے پڑ جائے، اور اگر تم اس کام کے واسطے تیار نہیں ہو تو تمہارے پاس جو تقرری کا کاغذ ہے وہ شمر کے حوالے کر دو، اور فوج کی کمان جو تمہارے پاس ہے وہ بھی شمر کے سپرد کر دو، اور تم سبکدوش ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ، پھر اس کام کو شمر کرے گا۔ شمر جب یہ خط لے کر پہنچا تو عمر بن سعد نے کہا، بدبخت، یہ سب تیری شرارت معلوم ہوتی ہے، میں نے تو چاہا تھا کہ کسی طرح ہم لوگ اس وبال سے بچ جائیں اور ہماری گردن پر اولاد رسول کے خون کا وبال نہ آئے، مگر اب میں تیری آنکھیں بھی ٹھنڈی نہیں کروں گا، رہ کی گورنری تجھے بھی نہیں لینے دوں گا، میں رہ کی گورنری کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس مہم کو سر کروں گا۔ شمر ابن زیاد کی طرف سے یہ بھی پیغام لے کر آیا تھا کہ حسین اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان کو نہر فرات کی ایک بوند بھی نہ لینے دو۔ چنانچہ اس شمر کے آنے پر عمر بن سعد نے امام علی مقام کو واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ بس اب دو ہی راستے ہیں، یا تو بیعت کرو یا لڑنے کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ محرم کی 7 تاریخ کی صبح سے پانی بھی بند کر دیا گیا، نہر فرات پر 4000 افراد متعین کر دیے، اور ان کو عمر بن سعد نے یہ حکم دیا تھا کہ آل رسول میں سے، حسین کے رفقا میں سے کوئی پانی کی ایک بوند بھی لے جانے میں کامیاب نہ ہو۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے، حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں، سب پیئیں، چرند و پرند پیئیں، منع تم نہ کیجیو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ وہ نہر فرات جس کا پانی یہودی اور عیسائی، کافر و مشرک تلک پی رہے تھے، درندے اور چرندے پی رہے تھے، کتے اور بلے تک پی رہے تھے، اس نہر فرات کا پانی آل رسول پر بند کر دیا گیا۔ کس پر بند کر دیا گیا؟ اس حسین پر جس کا نانا مالک کوثر ہے اور باپ ساقی کوثر ہے۔ بدبختوں نے یہ خیال نہ کیا کہ اس کا پانی بند کر کے اس کے باپ اور اس کے نانا جان کے ہاتھوں ہم کوثر کے جام کس طرح پی سکتے ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے مقدر میں کوثر کے جام تھے ہی نہیں، ورنہ وہ ایسی بدبختی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند رفقا کو بھیجا، آپ کے رفقا یزیدیوں کے پاس گئے، عمر بن سعد سے ملے کہ کم از کم پانی تو بند نہ کرو، تم تو 22,000 ہو اور ہم تو لڑنے والے کل 72 ہیں، پانی پی کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم پورا ساز و سامان جنگ بھی نہیں رکھتے اور تم تو ہر قسم کے ساز و سامان کے ساتھ آئے ہو، پانی تو بند نہ کرو، اگر تمہیں ہمارا خیال نہیں تو رسول زادیوں کا خیال کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کرو، پانی ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر وقت ضرورت ہے۔ کہنے سننے پر بھی وہ بدبخت پانی دینے کے واسطے تیار نہ ہوئے۔ یاد رکھو، یہ حجت قائم ہو رہی تھی، یہ حجتیں قائم ہو رہی تھیں کہ یہ بدبخت کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکیں، یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ اگر تیرے نبی کا نواسا ہم سے پانی مانگتا تو ہم ضرور دے دیتے۔ انہوں نے پانی مانگا ہی نہیں، آپ نے حجت قائم کی تاکہ اللہ کے فرشتے لکھ لیں اور کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہو تو وہاں یہ بات بھی آ جائے کہ ان ظالموں نے مانگنے پر بھی پانی نہیں دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مختصر یہ ہے کہ محرم کی 9 تاریخ آ گئی۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، امام علی مقام نے لشکر یزید کے سامنے ایک خطبہ دیا، اس خطبے کا ایک ایک حرف اس بات کی روشن دلیل ہے کہ امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی کس عظیم مقصد کے واسطے دی تھی۔ یزیدی لشکر کے سامنے فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کا تارا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جگر پارا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جرأت اور شجاعت کا مظہر خطبہ ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کرنے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، میرے نانا جان کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ کو حلال قرار دے دے اور سنت کو مٹا کر بدعت کو رائج کرے، مال غنیمت کو، خزانے کے پیسے کو اپنا ذاتی مال سمجھ لے، اپنا ذاتی پیسہ سمجھ لے جو قوم کی امانت ہے، اور اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کی مرضی کے خلاف حکومت کرے، تو وہ دیکھنے والا مسلمان اس ظالم بادشاہ کے خلاف قولاً یا فعلاً بقدر طاقت و استطاعت کچھ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس مسلمان کو بھی جہنم میں داخل کر دے جو مسلمان کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے اور اس کے خلاف کوئی کوشش نہ کرے۔ آپ نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، یزید نے اور اس کے ساتھیوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے، سنت کو مٹا رہے ہیں، بدعت کو رائج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ کو حلال ٹھہرا رہے ہیں، ظلم و زیادتی کے ساتھ لوگوں کی مرضی کے خلاف زبردستی حکومت کر رہے ہیں۔ میں بنسبت کسی اور کے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میدان عمل میں آؤں اور حق و صداقت کی آواز بلند کروں، کیونکہ جس دین کو مٹایا جا رہا ہے، جس دین کے نظام کو درہم برہم کیا جا رہا ہے، وہ دین میرے نانے کا دین ہے، یہ گلشن اسلام میرے نانے کا گلشن ہے، اور میں اس کا محافظ ہوں، مجھ پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں گلشن اسلام کی حفاظت کروں اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کروں۔ اللہ میرے بزرگوں اور دوستو، امام علی مقام کے خطبے کا ایک ایک لفظ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ امام علی مقام نے اپنے ذاتی اقتدار کے واسطے یا حب جاہ کے پیش نظر اتنی بڑی قربانی نہیں دی تھی اور یہ جنگ نہیں لڑی تھی، بلکہ امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے دی تھی، وہ گلشن اسلام کی حفاظت کر رہے تھے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ جس گلشن اسلام کی آبیاری میرے نانے نے اپنے خون سے کی ہے، میں اس گلشن اسلام کو اپنے خون سے تازگی بخش دوں گا، مگر خدا کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ یا رسول۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سب حجتیں قائم ہو چکی، امام علی مقام تقریریں فرما چکے، اب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں تھا جو اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کر سکتے۔ محرم کی 9 تاریخ آ گئی، یزیدی لشکر میں نقارے بجنے لگے، یہ اعلان جنگ تھا۔ امام علی مقام نے اپنے چند رفقا کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہو کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو، کل جو ان سے ہو سکے وہ کر لیں۔ امام کے رفقا گئے، یزیدیوں سے یہ کہا، انہوں نے اس بات کو منظور کر لیا اور ایک رات کی مہلت دے دی۔ یہ جمعے کی رات تھی، امام علی مقام نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے رفقا کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا، میرے عزیزوں، میرے رفیقوں، میں تم سب پر بہت خوش ہوں اور تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں، جہاں بھی تم سے ہو سکے تم چلے جاؤ۔ رات کی اس تاریکی میں تمہارے لیے جانا آسان ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو میرے ساتھ رہنے پر مجبور نہ پائے، میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ اور ان بچوں کو بھی ساتھ لے لو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ امام علی مقام نے اپنے رفقا کو جانے کی اجازت دی، مگر آپ کے رفقا میں سے کوئی ایک بھی جانے کے واسطے تیار نہ ہوا۔ سب نے کہا، اے فرزند رسول، اس مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں اور آپ کو دشمن کے حوالے کر کے چلے جائیں تو کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ فرمائیں گے، تم نے مصیبت کے وقت میرے بیٹے کا ساتھ چھوڑ دیا، تم نے اپنی جانوں کو عزیز سمجھا اور میرے فرزند کو دشمن کے نردے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہماری 1000 جانیں ہوں تو آپ پر نثار ہیں، ہم پروانوں کی طرح آپ پر اپنی جانیں نثار کریں گے، قربان کریں گے اور اس مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ میدان جنگ میں ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر اپنی جانیں نثار کریں گے، اور جب تک ہمارے جسم میں جان ہوگی ہم دشمن کا کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ امام علی مقام ان کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے، ان کو دعائیں دیں، فرمایا اگر میرے ساتھ رہنے کا عزم کر چکے ہو تو پھر صبر و استقلال کے پہاڑ بن جاؤ، تم نے ظلم و جفا کی آندھیوں سے ٹکر لینی ہے، تم نے راہ حق میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، جاؤ اپنے اپنے خیموں میں دو گھڑیاں اپنے رب کی عبادت کر لو، توبہ و استغفار کر لو، ذکر اذکار کر لو، تلاوت و درود پڑھ لو، نفل نوافل پڑھ لو، کچھ آرام بھی کر لو، شاید پھر کوئی رات تمہیں عبادت کے واسطے اور آرام کے واسطے نہ ملے۔ امام علی مقام کے رفقا اپنے اپنے خیموں میں جا کر مصروف عبادت ہو گئے، اور امام علی مقام بھی اپنے خیمے میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے۔ آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو ذرا اونگ آ گئی، وہیں لیٹ گئے، تھوڑی دیر آرام فرمایا تو خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ امام فرماتے ہیں سرکار نے تشریف لا کر مجھے اپنے سینے سے لگایا، میری پیشانی کو چوما اور فرمایا بیٹا یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے، راہ حق میں ثابت قدم رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنا۔ امام فرماتے ہیں نبی کریم نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر یہ دعا فرمائی، اللہم آت الحسینا صبرا و اجرا۔ نبی کریم نے دعا فرما کے حسین کے سینے کو صبر کا خزینہ بنا دیا اور تشریف لے گئے۔ امام پاک بیدار ہوئے، اپنے عزیزوں کو اپنا یہ خواب سنایا، آپ نے تیمم کر کے تہجد کی نماز ادا کی، صبح ہونے والی تھی، یہ رات کیسی رات تھی، شاعر کہتا ہے وہ سبت مصطفیٰ کی شہادت کی رات تھی، زہرا و مرتضیٰ پہ قیامت کی رات تھی۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید شکرگن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ایک خاتون ہے اپنی کمر پر کپڑا باندھے ہوئے، ہاتھ میں جھاڑو لیے ہوئے ایک زمین کو صاف کر رہی ہے۔ ان بزرگوں نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے، تو پاس کھڑی ہوئی ایک دو عورتیں جو تھیں انہوں نے کہا یہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان بزرگوں نے آگے بڑھ کر عرض کیا اے خاتون قیامت، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، آپ جھاڑو دے رہی ہے، یہ کون سی زمین ہے، یہ کون سی وادی ہے، یہ کون سا مقام ہے جہاں آپ خود بنفس نفیس جھاڑو دے رہی ہیں جبکہ سینکڑوں ہزاروں آپ کی باندیاں اور غلام اور کنیزے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ یہ وہ زمین ہے جس زمین پر میری آنکھوں کے تارے نے صبح شہادت کا جام نوش کرنا ہے، یہ زمین کربلا ہے، یہاں میرے لخت جگر نے راہ حق میں اپنی قربانی دینی ہے اور اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے، میں اس لیے زمین صاف کر رہی ہوں کہ کوئی روڑ اور کوئی کینکر میرے لخت جگر کے بدن میں نہ چبھ جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ماں نے تو اپنی مامتا کا حق ادا کرنا تھا، اصل میں یہ لوگوں کو بتانے کے واسطے باتی ہیں کہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ کتنے مقدس کتنے معظم لوگ تھے جن پر ان ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، یہ رسول اللہ کے لختے جگر تھے اور رسول اللہ کے لختے جگر پر انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ ان کے ظلم و ستم کو دیکھ لو اور ان کے ظلم و ستم کا اندازہ کر لو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، فجر کی اذان ہو گئی، امام علی مقام نے جماعت کرائی، جماعت کے بعد شہدائے کربلا یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا فرما۔ امام حسین یہ کہہ رہے تھے، مولا یہ سر ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکا ہے، اب بھی جھکے تو تیری بارگاہ میں جھکے، غیر کے سامنے باطل کے سامنے نہ جھکے۔ محرم کی دسویں تاریخ آ گئی، صبح ہو گئی، شاعر کہتا ہے، سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے، ہائے یہ سحر رنجو مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ محرم کی دسویں تاریخ کا سورج غم و علم کا پیغام لے کر افق پر نمودار ہوا۔ تھوڑی دیر گزری، یزیدی لشکر میں پھر نقارے بج رہے تھے، یہ اعلان جنگ تھا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد جو یزیدی لشکر کا سالار تھا، چند نوجوانوں کے ساتھ آیا اور امام کے خیموں کے پاس آ کر اس نے ایک تیر چلایا اور کہنے لگا، گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر دشمن کی طرف پھینکنے والا میں ہوں۔ وہ بدبخت تو واپس چلا گیا، اب اس کے ساتھی میدان میں چکر لگا رہے تھے، گھوڑے دوڑا رہے تھے، فخر و غرور کے کلمے کہہ رہے تھے اور مقابلے پر آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کوئی مقابلے پر نہیں آ رہا، انہوں نے چند تیر چلائے جو امام کے خیموں میں آ کر گرے۔ رفقا جو شوق شہادت میں سرشار تھے، انہوں نے عرض کیا، حضور ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان دشمنوں سے لڑیں، شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائیں اور ان ظالموں کو واصل بجہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کریں۔ ان کی طرف سے پہل ہو چکی ہے، جارحانہ قدم اٹھ چکا ہے، تیروں پر تیر چلے آ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ان کے تیروں کا نشانہ نہیں بننا چاہتے، مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے ان کو مارتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام نے اجازت دے دی، کربلا کی زمین پر حق و باطل کا مارکا شروع ہو گیا، تلواریں چلنے لگیں، تیر چلنے لگے اور کربلا کی زمین خون سے سیراب ہونے لگی، نیزے جسموں سے آر پار ہونے لگے۔ امام علی مقام کے رفقا نے جس جوان مردی اور جس جان نثاری کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر ایک ایک کا واقعہ بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ میری کتاب شام کربلا پڑھیے، جس میں میں نے تفصیل کے ساتھ حالات بیان کیے ہیں۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ امام علی مقام کے رفقا جان نثاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بہت سے یزیدیوں کو مارتے اور کاٹتے ہوئے جام شہادت نوش کر رہے تھے اور بہشت بری میں پہنچ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے 50 دوست شہید ہو گئے۔ اب امام علی مقام کے خاندان کے افراد باقی رہ گئے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد چمن زہرا کے جنتی پھول باقی رہ گئے تھے. امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے, یزیدی لشکر کے سامنے گئے, فرمایا ہے کوئی آل رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا؟ ہے کوئی اس مصیبت کے وقت اولاد رسول کی مدد کرنے والا؟ جس وقت آپ نے یہ فرمایا, حر بن یزید ریاحی جو سب سے پہلے 1000 کا دستہ لے کر آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا, اس کی دنیا میں, اس کی تقدیر میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. وہ اپنے گھوڑے پر بڑا مضطرب اور بے قرار تھا, وہ اضطراب کا شکار تھا. دائیں بائیں جو تھے انہوں نے کہا, حر کیا بات ہے, بڑے بیتاب اور بے قرار نظر آتے ہو, ہم نے کسی مارکے میں تمہیں اس قدر بیتاب اور بے قرار نہیں دیکھا. حر نے کہا کیا بتاؤں, میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے, ایک طاقت مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت مجھے جنت کی طرف بلا رہی ہے, میں درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کیا کروں, کدھر جاؤں. یہ کہہ کر ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور یزیدی لشکر سے نکلا, اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے. نکل کر لشکر آدا نے نکل کر لشکر آدا سے مارا حر نے یہ نارا, نکل کر لشکر آدا سے مارا حر نے یہ نارا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں. نکل کر لشکر آدا سے مارا حر نے یہ نارا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے, ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. حسین ابن علی کی, حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے, یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. میرے بزرگوں اور دوستو غور کرو, اگر یزیدی لشکر میں سے 1-2 آدمی آ جائیں تو کیا فرق پڑتا, ارے ہزاروں کی تعداد میں سے اگر 1-2 آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ادھر تو چند افراد باقی رہ گئے تھے, اگر ان میں 1-2 کا اضافہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. امام علی مقام پھر کیوں نکلے تھے اور یزیدی لشکر کے سامنے جا کر یہ کیوں اعلان فرمایا تھا کہ ہے کوئی اولاد رسول کی مدد کرنے والا, ہے کوئی آل رسول پر جان قربان کر کے جنت میں جانے والا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام کی نگاہ پاک نے دیکھا کہ حر ہے جنتی کھڑا ہے دوزخیوں, ہے سعید کھڑا ہے شکیوں میں. تو امام علی مقام اس کو بلانے گئے تھے کہ تو ادھر کا نہیں ہے ادھر کا ہے,
تیرا نام ان کے اندر نہیں لکھا ہوا، ہمارے ساتھ لکھا ہوا ہے، چونکہ اس کے نکلنے کا سبب امام علی مقام کا بلانا بننا تھا، جب سبب کا وجود ہوا تو مسبب بھی معرض وجود میں آ گیا اور سعید سعدا میں آ گیا اور اشقیا کو چھوڑ دیا۔
نعرہ تکبیر
اللہ
اکبر، نعرہ رسالت اللہ اکبر۔
حر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے، حضرت میں ہی وہ بد نصیب انسان ہوں جو سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، مگر حضرت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں کی شکاوت اور بدبختی اس حد کو پہنچ جائے گی، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آخر چند شرطوں پر صلح ہو جائے گی، جس طرح آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ اور امیر معاویہ کے درمیان چند شرطوں پر صلح ہو گئی تھی اس طرح صلح ہو جائے گی، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بدبخت میدان کربلا میں آپ کا پانی بھی بند کر دیں گے، آپ کی کوئی تقریر ان پر اثر انداز بھی نہیں ہوگی، آپ کی ساری شرطوں کو رد کر دیں اور مسافری کے عالم میں آپ کے اہل و عیال کے سامنے آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے۔ ان کی شکاوت تو انتہا کو پہنچ گئی، ان کی بدبختی تو انتہا کو پہنچ گئی، حضرت آپ نے اعلان فرمایا، اس اعلان نے میری دنیا بدل دی، اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں اپنی جان آپ پر قربان کروں، اولاد رسول پر اپنی جان نثار کروں، تو کیا آپ کے نانا جان کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حر نے کہا حضور میرا نام ہے حر، تو فرمایا حر کے تو معنی ہی عذاب کے ہیں، جاؤ تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو، اگر تم اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہو، اب اولاد رسول پر جان قربان کرنے کا عزم و ارادہ رکھتے ہو، تو یقیناً تمہیں ہمارے نانا جان کی شفاعت نصیب ہوگی، لیکن حر تم ایسے وقت میں ہمارے پاس آئے کہ ہم تمہاری کوئی تواضع نہیں کر سکتے، تمہیں پانی تک نہیں پلا سکتے، لیکن سنو جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم جنت میں جائیں گے اور تم ہمارے ساتھ ہوو گے، تو ہم تم سے یہ عہد کرتے ہیں کہ پہلے تمہیں کوثر کا جام پلائیں گے پھر خود پیئیں گے۔
تکبیر اللہ۔
حر بن یزید ریاحی یزیدیوں کے سامنے گئے، کھڑے ہو کر فرمایا او بدبختو حیا کرو، ہوش کرو، کس کے سامنے نیزے بلند کر کے کھڑے ہوئے ہو؟ کس کے سامنے تلواروں کو بلند کر کے کھڑے ہوئے ہو؟ یہ اسی رسول کا نواسا ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو، بدبختو جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کی اولاد کو قتل کرتے ہو، اس رسول کی اولاد کا پانی تم نے بند کیا ہوا ہے، ابھی بھی موقع ہے، امام کے قدموں پر گر جاؤ، اپنی غلطی کا اعتراف کر لو، اب بھی تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے، مجھے دیکھو، مجھ سے سبق حاصل کرو، اللہ نے میری آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا دیے ہیں، مجھے حقیقت نظر آ رہی ہے، میں جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوں، اگر تم بھی میری طرح جنت میں جانا چاہتے ہو تو آؤ امام کے قدموں میں جھک جاؤ اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لو، امام اب بھی تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے اور اپنے من کرم میں چھپا لے۔ جس وقت حر نے یہ کہا، عمر بن سعد اور شمر دل جوشن وغیرہ نے کہا کہ پکڑ لو اس بدبخت کو، یہ ہماری فوج کا سالار تھا، باغی ہو گیا ہے، دشمن سے مل گیا ہے، اس کو بغاوت کی سزا دو،
اس کو ایسا مزہ چکھاؤ کہ اس کو پتہ چل جائے کہ کس طرح بغاوت کی جاتی ہے۔ چنانچہ یزیدی لشکر کے سپاہی حضرت حر پر ٹوٹ پڑے، یہ اپنی جان تو قربان کر ہی چکے تھے اور 3 روز کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، انہوں نے شیر کی طرح حملہ کیا۔ ان کا حملہ نہیں تھا، قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا۔ مار مار کے پرخچے اڑا دیے، لاشوں کے انبار لگا دیے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اے حسین، اے فرزند رسول، اب تو تیرے نانے کی شفاعت نصیب ہو ہی جائے گی۔ زخموں سے چور چور ہو کر حضرت حر بھی جام شہادت نوش کر گئے، جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ میرے دوستو بزرگو، واقعات بہت ہیں، اگر ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو بڑا وقت چاہیے۔ اب میں خاندان رسالت کے افراد کی شہادت کا بیان آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام علی مقام کے رفقاء، عزیز و اقارب باقی رہ گئے تھے، اب وہ میدان میں آئے۔ شاعر کہتا ہے، آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضی کے پھول، زہرا بتول اور چمن مصطفیٰ کے پھول، ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے، ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے، ہر دم ہے تازہ گلشن دین میں وفا کے پھول، ہر دم ہے تازہ گلشن دین میں وفا کے پھول، پورے جنا سے آئیں ملک آئے عرش سے، لے کر خدا کی طرف سے صلی اللہ کے پھول، اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، لے کر خدا کی طرف سے صلی اللہ کے پھول۔ ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے ہے زمین، ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے کربلا کملا نہ جائیں، یہ ہیں رسول خدا کے پھول، کملا نہ جائیں، یہ ہیں رسول خدا کے پھول۔ اب خاندان رسالت کے افراد میدان میں آئے، امام علی مقام کے بھائیوں نے، حضرت عقیل کے فرزندوں نے، حضرت مسلم کے حقیقی بھائیوں نے میدان کربلا میں تلوار چلانی شروع کی اور یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ ہم ہاشمی خاندان کے جوان ہیں، ہماری شجاعت اور بہادری کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچا دی، عقیل کی اولاد بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہی تھی کیونکہ ان کے بھائی حضرت مسلم کو کوفے میں شہید کر دیا گیا تھا اور ان کے بھتیجوں کو بھی شہید کر دیا گیا تھا، ان کو بڑا دکھ اور صدمہ تھا۔ انہوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے اور مار مار کے یزیدیوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے، مگر وہ کب تک ہزاروں کا مقابلہ کرتے، جام شہادت نوش کر گئے، جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ چچا زاد بھائیوں کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے اپنے بھائی آگے بڑھے، انہوں نے میدان کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے اور ہمارے بازوؤں میں فاتح خیبر کی قوت ہے۔ وہ جوہر دکھائے کہ مار مار کے یزیدیوں کے انبار لگا دیے، آخر وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر تھا، تڑپا دینے والا منظر۔ آپ کے چاروں بھتیجے امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے تارے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، چچا جان ہمیں بھی اجازت دیجئے، راہ حق میں سر کٹانے کی اجازت دیجئے اور شہادت کا جام نوش کرنے کی اجازت دیجئے۔ امام علی مقام نے فرمایا، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم تو میرے بھائی کی یادگار ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں تیروں سے چھلنی ہوتے ہوئے دیکھوں گا، تمہارے جسم میں نیزے پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ لیکن چاروں بھتیجے کہہ رہے تھے، چچا جان ہمیں اس سعادت سے محروم نہ کیجئے، ہم چاروں اپنی جانیں آپ پر نثار کر کے جنت الفردوس میں پہنچیں گے اور اپنے ابا جان سے کہیں گے، ابا تیرا حق ادا کر کے آئے ہیں اور تیرے بھائی پر نثار ہو کے آئے ہیں۔ ان چاروں میں ایک وہ بھی تھا جس کا نام تھا قاسم، 19 برس کی عمر ہے، شباب کا عالم ہے، یہ چمن زہرا کا وہ پھول تھا جو کھلا ہوا تھا، لہلہاتا ہوا پھول تھا، یہ بھی اجازت مانگ رہا تھا۔ امام علی مقام نے ایک نظر دیکھا تو فرمایا، قاسم میں تمہیں کس طرح اجازت دے دوں، تم سے تو میری بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے۔ حضرت امام قاسم کہہ رہے تھے، چچا جان مجھے اس سعادت سے محروم نہ رکھیے، میں بھی راہ حق میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں اور فردوس بری میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، امام علی مقام جو راہ حق میں سب کچھ قربان کرنے کا عزم کر چکے تھے، انہوں نے نہ تو اپنے جوان بھتیجے کی جوانی کو دیکھا، نہ شباب کو دیکھا اور نہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو دیکھا، ارے دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ جس پرچم کو نانے نے بلند کیا ہے وہ نیچا نہ ہونے پائے، جس گلشن اسلام کی آبیاری میرے نانے نے اپنے خون سے کی ہے، مجھے قاسم جیسے جوانوں کا بھی خون دینا پڑے تو میں دے دوں اور اس کو تازگی بخش دوں اور اس کو خدا کا شکار ہونے سے بچا لوں۔ آپ نے اپنے اس پیارے بھتیجے قاسم کو بھی رخصت کر دیا۔ حضرت امام قاسم یزیدی لشکر کے سامنے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بدبختو، اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، چمنے زہرا کے پھولوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں ترپانے والوں، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی شجاعت نہیں ہے کہ ہمارا ایک آتا ہے اور تمہارے 20-20 سو سو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، بہادری یہ ہے کہ ایک کا مقابلہ ایک کے ساتھ ہو۔ کیا تمہارے اتنے بڑے لشکر میں کوئی ایسا ہے جو تنہا میرا مقابلہ کر سکے؟ میں اس کو بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا لخت جگر ہوں۔ آؤ، اگر ہاشمی خاندان کی شجاعت کو دیکھنا ہو، علی مرتضیٰ کی قوت ربانی کو دیکھنا ہو تو میرے مقابلے پر کسی ایسے کو بھیجو جو تم میں بہت بڑا پہلوان ہو، جس کو اپنی قوت و طاقت پر اور اپنے فن پر ناز ہو۔ یزیدی لشکر میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اکیلا 1000 کا مقابلہ کرتا تھا، 1000 پر بھاری ہوتا تھا۔ عمر بن سعد نے ارزق سے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کا مقابلہ کرو، اس نوجوان کو قتل کرو۔ ارزق نے کہا، واہ صاحب واہ، آپ نے میری خوب قدر کی، میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، رستم ہوں، بہادر ہوں، کہ 1000 افراد کا مقابلہ کرتا، میرے سامنے بڑے بڑے رستم اور پہلوان نہیں ٹھہرتے، اور آپ مجھے ایک لڑکے کے مقابلے پر بھیج رہے ہیں، یہ میری توہین ہے کہ میں اس لڑکے کے مقابلے پر جاؤں، میں حسین کا مقابلہ کروں گا، اس لڑکے کے مقابلے پر جانا یہ میری توہین ہے، اس لشکر میں میرے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس لڑکے کو ختم اور قتل کرنے کے واسطے کافی ہے۔ ارزق نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا، جاؤ بیٹا اس نوجوان سے لڑو اور اس کو قتل کرو۔ ارزق کا بیٹا آیا، حضرت امام قاسم سے لڑنے لگا، دونوں میں تلوار چلنے لگی، آپ نے دوران لڑائی اس لڑکے سے کہا ہوشیار ہوشیار کہہ کے ایک تلوار کا ہاتھ چھوڑا اور اس کو چیر کے دو کر دیا۔ اس کے پاس بڑی اچھی بڑی قیمتی تلوار تھی جو زہر میں بجائی ہوئی تھی، حضرت امام حسن نے بڑی جلدی کر کے وہ تلوار اس سے چھین لی اور اس کا گھوڑا بھی چھین لیا، اپنی تلوار خیموں کی طرف پھینک دی، اپنے گھوڑے کو بھی چھوڑ دیا، اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اس کی تلوار ہاتھ میں لے لی۔ ارزق نے دوسرے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ مقابلے پر آیا، وہ بھی امام حسن کی تلوار سے واصل بجہنم ہوا، امام قاسم کی تلوار سے واصل بجہنم ہوا۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، حضرت امام قاسم نے ان چاروں کو موت کی نیند سلا دیا، اب تو ارزق کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 4 جوان بیٹے تڑپ رہے تھے اور ان کی لاشیں خاک و خون میں پڑی تھیں۔ وہی ارزق جو امام قاسم کے مقابلے پر آنا اپنی توہین سمجھتا تھا، اب یہ اندھا ہو گیا، بیٹوں کی موت نے اس کو اندھا کر دیا، پاگل بنا دیا، اس کے واسطے دنیا اندھیر ہو گئی، یہ گالیاں بکنے لگا اور بکواس کرتا ہوا آگے بڑھا کہ او نوجوان، تو نے میرے 4 بیٹوں کو 4 بیٹوں کو قتل کر دیا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیرا جوڑ جوڑ الگ کر دوں گا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ حضرت امام قاسم نے کہا کہ تو بکواس کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تیری گالیوں کا جواب ہمارے پاس گالیوں کی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے، تو بکواس کر رہا ہے، میں زبان پر ایسا کوئی کلمہ نہیں لاؤں گا جو ہماری شان کے سایہ نہ ہو، لیکن یہ دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے بیٹے کی تلوار ہے، میں نے تیرے بیٹے سے چھینی ہے، اس تلوار کا مزہ تیرے بیٹے چکھ چکے ہیں اور اب تجھے بھی اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ کہنے لگا، میرے مقابلے پر تو 1000 فرد بھی نہیں ٹھہرتا، تو کیا ہے؟ حضرت امام قاسم نے فرمایا کہ تو بہت بڑا بہادر ہے، ٹھیک ہے تیرے مقابلے پر 1000 نہیں ٹھہرتا ہوگا، تو مانا ہوا رستم ہے اور پہلوان ہے، لیکن ابھی تک تجھے گھوڑے پر زین کسنی نہیں آئی۔ دیکھ تو صحیح، تو نے تو گھوڑے پر جو زین ڈالی ہوئی ہے وہی غلط ڈالی ہوئی ہے، تو ڈینگے مارتا ہے، جس کو گھوڑے پر زین ڈالنی نہیں آتی وہ میدان جنگ میں کیا جوہر دکھائے گا؟ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس نے ذرا جھک کر زین کی طرف دیکھا، الحرب و خدا تن کے پیش نظر، حضرت امام قاسم نے آگے بڑھ کر ایک ایسا تلوار کا وار کیا اور وار کرتے ہوئے کہا، او ارزق کشیار، میں علی کا پوتا ہوں، یہ کہہ کر اس کے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، کوہرام مچ گیا کہ اس نوجوان نے ارزق جیسے پہلوان کو ختم کر دیا، اب کس کی جرت تھی کہ وہ تنہا مقابلے پر آئے؟ بس وہی ظالمانہ روش
وہی درندگی سینکڑوں کی تعداد میں ٹوٹ پڑے اور چمن زہرا کے اس جنتی پھول کو گھیرے میں لے لیا، تیروں کا میہ برسا دیا۔ امام قاسم اس وقت بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، آخر زخموں سے چور چور ہو کر جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ یزیدی لشکر کے سپاہیوں کا بیان ہے، ہم نے امام حسین کو دیکھا، انہوں نے حضرت قاسم کو اٹھایا، اس طرح اٹھایا کہ قاسم کا سینہ حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور حسین نے قاسم کی کمر پر ہاتھ ڈال کے قاسم کو اٹھایا ہوا تھا، اور اس طرح خیموں کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ امام قاسم کے پیر زمین پر گسڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ خیموں کے پاس جا کر رکھ دیا اور بیبیوں نے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی صبر سے کام لو، تمہارا دولہا جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے۔ حضرت امام قاسم کی شہادت کے بعد، چاروں بھتیجوں کی شہادت کے بعد، امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے ایک اور دل ہلا دینے والا منظر تھا، تڑپا دینے والا منظر تھا۔ آپ کے دونوں بھانجے حضرت محمد و آن حضرت سیدہ زینب کے جگر پارے کھڑے تھے۔ ماما حضور ہمیں بھی اجازت دیجئے، آپ آنکھوں میں آنسو بھر لائے، فرمایا میرے فرزندوں، میری آنکھوں کے تاروں، میں تمہیں اپنے ساتھ اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں گا، اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارے پھول جیسے جسموں میں نیزے پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ تم خیموں میں چلے جاؤ، اپنی اماں کے پاس چلے جاؤ۔ اور ادھر سے خیموں میں سے آواز آئی، سیدہ زینب یہ کہہ رہی تھی، بھیا کیا اپنی بہن کا ہدیہ قبول نہیں کرو گے؟ بھیا یہ میرے دو ہی فرزند ہیں، دونوں تجھ پر نثار ہیں، زیادہ ہوتے تو زیادہ قربان کر دیتی۔ بھیا اگر تم نے میرا ہدیہ ٹھکرا دیا تو میں کل قیامت کے دن اپنی ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ جب میری ماں پوچھے گی، بیٹی جب حسین کی بارگاہ میں سروں کے جانوں کے ہدیے پیش کیے جا رہے تھے، تو نے کیا پیش کیا؟ تو میرے یہ دو ہی فرزند ہیں، دونوں تجھ پر نثار ہیں، حسین میرا ہدیہ بھی قبول کر لو۔ امام علی مقام پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور ان نو نہالوں کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانیوں کو چوما، ان کو بھی رخصت کر دیا، فرمایا لو بہن تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا، میں نے تمہارے فرزندوں کو بھی اجازت دے دی ہے۔ حضرت محمد و آن جا رہے ہیں، کون جا رہا ہے؟ کوئی ماں کے دل کی دھڑکنوں سے پوچھے، ماں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کے پیروں کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے۔ یہ کیسے صبر والی ماں تھی، دیکھ رہی تھی کہ میری آنکھوں کے تارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزیدی بادلوں میں روپوش ہونے کے واسطے جا رہے ہیں، پھر پتہ نہیں ان کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ لیکن اس صبر والی ماں نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا۔ حضرت محمد و عون یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور یزیدی لشکر کے سامنے جا کر کیا کہا؟ فرمایا، دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار، سردار جہاں، فخر عرب، جعفر طیار، وہ شکہ تراز علم احمد مختار، آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار، ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں، اللہ نے پر ان کو زمرد کے دیے ہیں، نانا اسد اللہ مددگار دو عالم، دیندار نمودار جہاندار دو عالم، سلطان ولایت و اسرار دو عالم، دستار فلک جباؤ دستار دو عالم۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے، ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہے۔ حضرت وہ ہیں گر اسد اللہ نہیں ہیں، حضرت محمد عون امام علی مقام کے حقیقی بھانجے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے تھے، ان کے چہروں کی رنگت ہی یہ بتا رہی تھی کہ یہ چمن زہرا کے جنتی پھول ہیں، نو نہال ہیں، نو عمر بچے، ماں کی زندگی کا سہارا، ماں کی آنکھوں کے تارے، دشمنوں کے سامنے کھڑے تھے اور دشمنوں سے کہہ رہے تھے کیا دیکھتے ہو، ہم علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، ہم عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے ہیں اور حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پر عطا فرمائے ہیں اور جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں اور جہاں جانا چاہتے ہیں بہشت بری میں اور اس زمین میں چلے جاتے ہیں، آؤ ہمارے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو اور اپنی پیاس بجھاؤ۔ وہ درندے ان بچوں پر بھی ٹوٹ پڑے، انہوں نے خدا داد قوت کا مظاہرہ کیا، بعضوں کو زخمی کیا، مگر یہ چھوٹی عمر کے بچے کب تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے، آخر یہ دونوں بھی زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کر گئے۔ امام علی مقام ان دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر لائے اور خیمے کے پاس لا کر رکھتے ہوئے کہا، لو زینب تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا، آؤ اپنے پھولوں کو دیکھ لو، تمہارے یہ فرزند جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں۔ ماں اپنے بچوں کے پاس آئی اور ان کے جسموں پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہی تھی، میرے فرزندو تم بڑے خوش نصیب ہو، تم ماموں پر نثار ہوئے ہو، راہ حق میں شہید ہوئے ہو، اے کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی۔ ساری بیبیاں تعزیت کرنے کے واسطے خیمے سے باہر آ گئیں، امام علی مقام نے ایک ایک ہاتھ پکڑ کر خیمے پہنچایا اور صبر کی تلقین فرمائی، کیا دیکھا کہ حضرت سیدہ شہربانو نے کہا، میرے سر کے تاج علی اصغر کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، شدت پیاس سے بے تاب ہے، یہ تڑپتا ہے تو اس کا تڑپنا اور اس کا رونا دیکھا سنا نہیں جاتا، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کسی طرح اس کی پیاس بجھاؤ۔ فرمایا میں کس طرح اس کی پیاس بجھاؤں؟ حضرت عباس علمدار جوش میں آئے، فرمایا افسوس ہمارے ہوتے ہوئے یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترسے، میں پانی لاؤں گا اور اس معصوم کی پیاس بجھاؤں گا۔ حیدر کرار کے بہادر فرزند نے، حضرت امام علی مقام کے لشکر کے علم بردار نے تلوار ہاتھ میں لے لی، مشکیزہ کندھے پر ڈالا، باہر نکلنے لگے تو حضرت سکینہ نے کہا، چچا جان مجھے بھی پانی پلاؤ گے نا؟ ہاں بیٹی میں پانی لاؤں گا تو تمہیں بھی پلاؤں گا، پھر ہم سب پانی پیئیں گے۔ باہر نکلے، گھوڑے پر سوار ہو گئے، محاذ کی طرف جانے کے بجائے ذرا رستہ بدل کر نہر فرات کی طرف چلے، نہر پر پہنچ گئے، وہ 4000 افراد جو نہر پر متعین تھے انہوں نے جب حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھا وہ ہوشیار ہو گئے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کمانوں پر تیر چڑھا لیے، نیزے سنبھال لیے، تلواریں میان سے باہر نکال لیں۔ حضرت عباس علمدار نے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ، تم مسلمان ہو کہ کافر ہو؟ کہنے لگے پکے مسلمان۔ آپ نے فرمایا، تف ہے تمہاری مسلمانی، بدبختو یہ مسلمانی ہے؟ نہر فرات پر بیٹھے ہوئے اولاد رسول کا پانی بند کیا ہوئے، جس نہر کا پانی جانور تلک پی رہے ہیں، تم نے اس نہر کا پانی اولاد رسول پر بند کیا ہوئے، جس رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلاتے ہو، اس رسول کی اولاد پر پانی بند کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو پکے مسلمان کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری مسلمانی پر اسلام بھی شرمسار اور نادم ہے۔ بدبختو دیکھو، مجھ سے علی اصغر کی حالت دیکھی نہیں گئی، 6 ماہ کا معصوم بچہ ہے، وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، تو بیویوں سے اس کا رونا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، مجھے پانی لے لینے دو۔ چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی وجہ سے، شدت پیاس سے بیتاب ہیں۔ بدبختو، مجھے پانی لے لینے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے پانی ہرگز نہیں لینے دیں گے، کیونکہ امیر کا یہ حکم ہے کہ تمہیں پانی کی ایک بوند نہ لینے دی جائے۔ فرمایا، بدبختو، امیر کا خیال کرتے ہو اور اللہ کا خیال نہیں کرتے ہو، اللہ کے رسول کا خیال نہیں کرتے ہو، رسول اللہ کی اولاد کا لحاظ اور پاس نہیں ہے۔ بدبخت، امیر کا لحاظ اور پاس کرتے ہوئے تم پانی سے روکتے ہو، مجھے پانی لے لینے دو۔ انہوں نے کہا، ہم کسی صورت میں تمہیں پانی نہیں لینے دیں گے۔ فرمایا، سن لو، پھر تم میرا راستہ نہیں روک سکتے ہو۔ آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، ہاں مجھ کو رکھو یاد، ہاں مجھ کو رکھو یاد، میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدائے ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقیے کوثر کا پسر ہوں، واللہ میری ضرب تمانچہ ہے بلا کا، دل بند ہوں میں شیر خدا، شیر خدا کا۔ آپ نے یزیدی لشکر پر حملہ کیا، آپ نے ایسا حملہ کیا کہ ان کی صف کو توڑ دیا، آگے نکل گئے۔ انہوں نے پھر گھیرا، یہ پھر آگے نکل گئے، ان کی صفوں کو توڑتے ہوئے اور ان کو مارتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے، گھوڑا نہر میں ڈال دیا۔ سب سے پہلے پانی کا ایک چلو بھر کر پینے لگے، جب بھرا ہوا چلو منہ کے قریب لے گئے تو علی اصغر کی پیاس یاد آئی، کہنے لگے، عباس، تجھے نہر فرات پر آنے کی اجازت اس لیے نہیں ملی کہ تم اپنی پیاس بجھاؤ، جب تک اس معصوم اصغر کی پیاس نہ بجھا لو تمہیں پانی پینا روا نہیں ہے۔ بھرا ہوا چلو پھینک دیا، بڑی پھرتی کے ساتھ مشکیدہ بھرا، مشکیدہ بائیں کندھے پر ڈالا اور ہاتھ سے گھوڑے کی مہار تھام لی اور دائیں ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے گھوڑا باہر نکالا۔ اتنے میں وہ آگے دیوار بن چکے تھے اور صف بنا چکے تھے، اپنی صفیں بنا چکے تھے۔ حضرت عباس علمدار نے ان پر حملہ کیا، ان کی صفوں کو توڑا، ان کی دیواروں کو توڑا، اور آپ آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کی کوشش یہ تھی کہ میں کسی طرح اس مشکیدے کو خیمے میں پہنچا دوں۔ آپ ان کا راستہ اور ان کی صفوں کو توڑتے ہوئے اور ان کا راستہ ختم کرتے ہوئے آپ دوڑے چلے آ رہے تھے، مگر وہ برابر آپ کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب خیموں کے قریب آ گئے، عمر بن سعد، شمر دل جوشن نے تازہ دم دستوں کو، وہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے، ان سے کہا، آگے بڑھو اور اس کا راستہ روکو، دیکھو یہ مشکیدہ اس کا قوم میں نہ جانے پائے۔ وہ درندے آگے سے آ گئے، انہوں نے آگے سے شیر خدا کے فرزند کو گھیر لیا، اور یہ جو پیچھے تھے انہوں نے پیچھے کی طرف سے بزدلانہ حملہ کیا۔ اب حضرت عباس علمدار گھر گئے تھے، آگے بھی دشمن تھے، پیچھے بھی دشمن تھے، پھر بھی آپ بڑی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے، برابر ان کا مقابلہ کر رہے تھے کہ جو پیچھے کی جانب کمینے بزدل تھے، انہوں نے بزدلانہ حملہ کیا اور آپ کے بائیں کندھے پر ایک وار کیا۔ جب آپ کے بائیں کندھے پر ضرب پڑی، مشکیدہ نیچے گرنے لگا، آپ نے بڑی پھرتی کے ساتھ اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر اپنے دائیں کندھے پر چڑھا لیا اور پھر تلوار کو تھام لیا۔ پچھلوں نے، ان بزدلوں نے دوسرا بزدلانہ حملہ کیا، دائیں کندھے پر بھی وار کیا، مشکیدہ نیچے گرنے لگا تو حیدر کے لال نے اپنے دانتوں میں تھام لیا، مگر اب دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، کن ہاتھوں سے تلوار چلائیں، کن ہاتھوں سے دشمن کے وار کو روکیں، کن ہاتھوں سے گھوڑے کی مہار کو پکڑیں، کس طرح مقابلہ کریں۔ ایک ظالم نے تیر مارا، وہ تیر مشکیدے میں لگا، مشکیدہ پھٹ گیا اور اس کا پانی زمین پر بکھر گیا۔ آپ نے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور کہا، علی اصغر تیرا چچا تجھ سے شرمسار ہے، علی اصغر تیرا چچا تیری پیاس نہیں بجھا سکا، علی اصغر اپنے چچے کو معاف کر دینا۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت امام علی مقام کو پکارا، بھائی دشمنوں نے میرے بازو کاٹ دیے ہیں، دشمنوں نے مجھے زخموں سے گھائل کر دیا ہے، آؤ مجھے سنبھالو اور مجھے پکڑو۔ امام علی مقام اپنے بھائی کی صدا سن کر دوڑے، جب امام علی مقام حضرت عباس علمدار کے پاس آئے، محاذ پر آئے، تو اتنے میں دشمن ان کا کام تمام کر چکے تھے، ان کا سر جسم سے جدا کر چکے تھے۔ وہ کٹے ہوئے بازوؤں والا شیر خاک و خون میں پڑا ہوا تھا۔ امام علی مقام نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو لاش کے اوپر گر گئے اور جن جذبات کا مظاہرہ کیا، جن جذبات کا اس وقت اظہار فرمایا، شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں، بیتاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اب جاں بلب ہے سبتے پیمبر جواب دو، اے نور چشمے ساقی کوثر جواب دو، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر گود میں درا رہا اور دم نکل گیا، اکبر پکارے ہائے چچا بھی گزر گئے، رو کر حسین بولے کہ بھائی کدھر گئے، منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے، واہ حسرتا حسین کو بے آس کر گئے، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ، دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ۔ امام علی مقام کو اپنے بھائی کی جدائی سے بڑا صدمہ پہنچا۔ علی اکبر دوڑتے ہوئے آئے، امام علی مقام نے فرمایا، ان کا سارا ظاہری اعلان، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میرا کوئی سہارا نہیں رہ گیا، اب میرا کوئی علم اٹھانے والا نہیں رہ گیا، میری فوج کا علم بردار بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ امام روتے ہوئے واپس گئے، کیا دیکھا، 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر ہم شکل رسول تیار کھڑا ہے، ابا جان مجھے بھی اجازت دیجیے۔ آپ نے ایک نظر اپنے اس لگتے جگر کو دیکھا، فرمایا، بیٹا تم تو میرے نانا جان کی تصویر ہو، بیٹا تم تو میرے گھر کی رونق ہو، تم تو میرے گھر کی بہار ہو، میں کن آنکھوں سے شبیہ رسول کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھوں گا، کن آنکھوں سے تصویر رسول کو مٹتے ہوئے دیکھوں گا۔ میرے بیٹا تم نہ جاؤ، تم خیموں میں اپنی ماؤں اور بہنوں کے پاس چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے، ابا جان مجھے اس سعادت سے محروم نہ رکھیے، مجھے بھی اجازت دیجیے،
میں بھی رائے حق میں سر کٹاؤں گا، میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں چچا عباس چلے گئے، جہاں بھائی قاسم چلے گئے، میں بھی ان دشمنوں کے سامنے اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا، میں بھی ان ظالموں کو واصل بجہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کروں گا۔ امام علی مقام جو سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کا عزم کر چکے تھے، تہیا کر چکے تھے، 18 سال کے جوان بیٹے کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور میدان کی طرف رخصت کر دیتے ہیں۔ علی اکبر چلے اور یہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، میں علی اکبر ہوں، حسین کا فرزند، وہ حسین جو امیر المومنین فاتح خیبر حضرت علی کے دل بند ہیں، ہم رسول اللہ کے اہل بیت ہیں اور ہم رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ حضرت امام علی اکبر جا رہے ہیں، کون جا رہا ہے؟ علی اکبر نہیں جا رہا تھا، حسین کی جان جا رہی تھی۔ علی اکبر نہیں جا رہا تھا، ماں کی کمائی جا رہی تھی، ماں کی روح جا رہی تھی۔ کوئی خیموں میں کھڑی ہوئی بہن سے پوچھے، جس کا پیارا بھائی جا رہا تھا، جس بہن کا بھائی علی اکبر جیسا بھائی تھا، شبیہ رسول تھا، اس بہن کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام علی اکبر یزیدی لشکر کے سامنے گئے، فرمایا اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، فاطمہ الزہرا کے باغ کے پھولوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں تڑپانے والوں، مجھے دیکھو، میں کون ہوں؟ میں حسین کا فرزند ہوں، میں فاتح خیبر علی مرتضی کا پوتا ہوں۔ کیا میرے چہرے کی رنگت یہ نہیں بتا رہی کہ میں چمن زہرا کا لہلہاتا ہوا پھول ہوں؟ کیا میرے چہرے کی چمک یہ نہیں بتا رہی کہ میں آفتاب نبوت کی ایک کرن ہوں؟ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والو، آؤ میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ کوئی تم میں ایسا بہادر ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ تم نے میرے بھائی قاسم کے جوہر بھی دیکھے ہیں، میرے جوہر بھی دیکھنے ہوں تو میرے سامنے آ جاؤ۔ یزیدی لشکر میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا طارق بن شیس، وہ بدبخت آگے بڑھا اور عمر بن سعد سے کہنے لگا، اگر میں اس نوجوان کو قتل کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ملنا کیا تھا سوائے جہنم کے؟ کہنے لگا، مجھے کیا ملے گا؟ عمر بن سعد نے کہا، اگر تو اس نوجوان کو قتل کر دے تو میں تجھے موصل کی حکومت دلا دوں گا، تجھے صوبہ موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ کہنے لگا، امیر اپنے عہد کو یاد رکھنا، موصل کی گورنری پھر میرے سوا کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے۔ عمر بن سعد نے کہا، اگر تو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو موصل کی گورنری تیرے ہی لیے۔ یہ آگے بڑھا تو عمر بن سعد نے ہنس کر دوسری طرف منہ کرتے ہوئے کہا، تو سامنے جا کر دیکھ کس کے سامنے جا رہا ہے، تو نہیں جانتا یہ کون لوگ ہیں، ان کی رگوں میں کس کا خون ہے، تو ذرا سامنے جا کر دیکھ تجھے تخت ملتا ہے یا تختہ۔ وہ طارق پہلوان حضرت امام علی اکبر کے سامنے آیا، آ کر لڑنے لگا، دونوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اسی اثنا میں حضرت امام علی اکبر نے ایک ایسا تلوار کا وار کیا، ایک ایسی ضرب حیدری لگائی کہ وہ ضرب لگاتے ہوئے کہا، او طارق ہوشیار، میں علی کا پوتا ہوں۔ ایک ہی وار میں اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اس کے دو بیٹے یزیدی لشکر میں تھے، ایک کا نام تھا عمر بن طارق، دوسرے کا نام تھا طلحہ بن طارق، وہ بھی غیظ و غضب کا پیکر بن کر آ گئے، دونوں امام پر ٹوٹ پڑے۔ امام نے دونوں کا مقابلہ کیا اور ان دونوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا.
پھر ایک دم آپ نے اپنا گھوڑا واپس کیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف آ گئے. امام علی مقام نے اپنے نور نظر کو واپس آتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھے، فرمایا بیٹا کیا بات ہے، واپس کیوں آئے ہو؟ کہا ابا جان مجھے پیاس نے بہت پریشان کیا ہے. العطش العطش، پیاس پیاس.
بابا میں نے ان کے تین بہادروں کو قتل کیا ہے، بابا میں زخمی ہوں، دیکھو میری زبان خشک ہو گئی ہے، میرا حلق سوکھ گیا ہے، بابا مجھے پانی پلاؤ، اگر مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو واصل بجہنم کر دوں.
فرمایا بیٹا میں تجھے کہاں سے پانی پلاؤں، لیکن تم آئے ہو کوئی آس اور امید لے کر آئے ہو، تو ذرا میرے قریب آؤ. علی اکبر سواری سے نیچے اترے، قریب ہوئے، امام علی مقام نے اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا جب کبھی میں بہت زیادہ پیاسا ہو جایا کرتا تھا تو رسول اللہ میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دیا کرتے تھے، میں نے بارہا رسول اللہ کی زبان کو چوسا ہوا ہے، آج تم پیاسے ہو گئے ہو تو اپنا منہ کھول دو، تمہارا باپ اپنی سوکھی زبان تمہارے منہ میں ڈال دیتا ہے، اس کو چوس لینا، تمہیں کچھ تسکین ہو جائے گی. علی اکبر نے منہ کھول دیا، امام علی مقام نے اپنی سوکھی زبان ان کے منہ میں ڈال دی، وہ چوسنے لگے، ان کو فی الحقیقت کچھ تسکین ہوئی، ان کی کچھ پیاس بجھی، وہ پیاس بجھا کر کچھ تسکین پا کر ایک بار پھر میدان کا رخ کر رہے تھے اور امام علی مقام ایک بار پھر اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں روح پوش ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. یزیدیوں کے سامنے جا کر فرمایا کسی اور کو بھی موصل کے تخت کی حوس ہو تو وہ میرے سامنے آ جائے. ہے کوئی موصل کے تخت پر بیٹھ کے رات کرنے والا جس کو موصل کے تخت کی حوس ہے وہ میرے سامنے آ جائے. امام علی مقام نے جب یہ فرمایا تو جو طارق کا اور اس کے بیٹوں کا حشر دیکھ چکے تھے ان میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا، بس وہی ظالمانہ روش. عمر بن سعد نے کہا، شمر دل جوشن نے کہا، اس جوان نے ہمارے تین بہادروں کو قتل کر دیا ہے، اب اس کا خون ہم پر حلال ہو چکا ہے، یکبارگی اس پر حملہ کر دو. وہ درندے چمن زہرا کے جنتی پھول پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے تیروں کا می برسا دیا. علی اکبر اس حالت میں بھی جوان مردی کا مظاہرہ کر رہے تھے، شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے کہ اچانک ایک ظالم کا نیزہ آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا. شاعر کہتا ہے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے، جا کر صفوں کے پاس پکارے باش کو آ، ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ، اے ظالموں یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ، کس ابر میں چھپا ہے میرا چودھویں کا ماں، بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جس میں زار میں، زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کا چار میں. آگے بڑھے، شبیہ رسول کو دیکھا، خاک و خون میں تڑپ رہے تھے.
امام علی مقام کا کلیجہ منہ کو آ گیا، سر کو اٹھا کر گود میں رکھا، منہ پر منہ رکھ کے کہا بیٹا جب تم نے اپنے باپ کو پکارا تھا تو انتظار بھی کیا ہوتا، بیٹا میں حسین ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، ایک نظر دیکھ تو لو، میرے گلے میں باہیں ڈال دو، سینے سے سینہ لگا کے حسرت نکال دو۔
علی اکبر نے کراہتی ہوئی درد بھری آواز میں کہا، بابا بس یہی تمنا تھی کہ جسم سے روح نکلے تو آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو، یہ سر آپ کی آغوش میں ہو۔ جوان بیٹے نے اپنے باپ کی آغوش میں اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی۔ امام نے ٹوٹی ہوئی کمر سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، خیموں کے پاس لا کر رکھا اور کہا، اے اللہ، تیرے ایک وفادار بندے نے تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ہے۔ مولا کریم خلیل اللہ نے جب اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تھی تو آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، میں نے تو آنکھوں پر پٹی بھی نہیں باندھی۔ مولا ان کی گردن کو تو چھری نے کاٹا بھی نہیں تھا، مگر میرا لال تو زخموں سے چور چور ہو گیا ہے۔ مولا میری اس قربانی کو منظور کر لے۔ اللہ اکبر۔ بیبیوں نے جب علی اکبر کی لاش کو دیکھا کوہرام مچ گیا، قیامت قائم ہو گئی۔ ماں کہہ رہی تھی، اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ تین دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، آلِ نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سرو صحیح قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ پھوپھی سیدہ زینب روتی ہوئی آئیں اور کہا، اے میرے لمبے گیسوؤں والے کدھر ہے تو، ہائے ہائے میری غریبی کے پالے کدھر ہے تو، واری کہاں لگے تجھے بھالے کدھر ہے تو، کیوں کر پھوپھی جگر کو سنبھالے کدھر ہے تو۔
اٹھارواں برس تھا کہ موت آ گئی تجھے، اے نور عین کس کی نظر کھا گئی تجھے۔
امام علی مقام بیویوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے خیموں میں پہنچا رہے تھے، صبر کی تلقین فرما رہے تھے۔ سیدہ شہر بانو نے کہا، میرے سر کے تاج عباس بھائی پانی نہ لا سکے، علی اصغر کی پیاس نہ بجھا سکے، مگر اس بچے کی حالت کو دیکھ کر تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اگر اس بچے نے میری گود میں دم توڑ دیا تو ساتھ میرا دم بھی نکل جائے گا، کسی طرح اس کی پیاس بجھاؤ۔ فرمایا، میں کس طرح پیاس بجھاؤں؟ شہر بانوں نے کہا، میرے سر کے تاج، ان ظالموں کو یہ نہیں پتا ہوگا ہمارے ساتھ اتنے اتنے چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر اس بچے کو گود میں اٹھا لو اور ان کو دکھاؤ کہ دیکھو یہ چھ ماہ کا معصوم بچہ ہے، شدت پیاس سے بیتاب ہے، تڑپ رہا ہے، بیویوں سے اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، تو شاید کسی کو ترس آ جائے۔ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، یہ تو مسلمان کہلاتے ہیں۔ امام پاک نے فرمایا، شہر بانو، مجھے ان بدبختوں سے کوئی توقع تو نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، مہریں لگ چکی ہیں، لیکن میں تمہاری اس آس اور امید کو بھی پورا کرنے کے واسطے تیار ہوں۔ امام علی مقام نے چھ ماہ علی اصغر، وہ کلی چمن زہرا کی، وہ کلی جو ابھی کھلنے بھی نہیں پائی تھی، اس کو گود میں اٹھا لیا، یزیدیوں کو دکھایا، فرمایا، بدبختو، میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا، مجھ سے تم نے کوئی انتقام بدلہ لینا ہوگا، اس معصوم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اگر تم اس کو پانی پلا دو گے تو یہ پانی پی کر اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آ جائے۔ بدبختو، بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، اور تم تو مسلمان کہلاتے ہو، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون بچہ ہے، یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے؟ درِ نجف ہے، بانوئے بے کس کا لال ہے، لو مان لو، تمہیں
قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، طبقہ دو اس کے حلق میں دو بوند آپ کی۔ آپ یہ فرما رہے تھے، ایک ظالم بدبخت جس کا نام تھا ہرملا بن کاہل، اس نے کمان پر تیر چڑھایا ہوا تھا، نشانہ باندھ کے اس ظالم نے اس زور سے تیر مارا کہ وہ تیر علی اصغر کے حلق میں آ کر لگا۔ علی اصغر پر ایک لڑا سا تاری ہوا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ کیا یہی انصاف ہے ایک بوند پانی کے لیے حلقے اصغر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے؟ جس وقت ظالم نے تیر مارا، علی اصغر کی روح پرواز کر گئی، امام نے تیر کھینچا، آپ کا ہاتھ خون سے بھر گیا، آپ نے وہ ہاتھ اپنی داڑھی پر مل لیا۔ فرمایا میں اسی طرح قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ میری داڑھی پر علی اصغر کا خون لگا ہوگا۔ مولا کریم دیکھ لے یہ لوگ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ حضرت امام نے کہا اللہم انی اشہدو کا علی ہؤلاء القوم، اے اللہ یہ قوم تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے میں اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں۔ ننی سی لاش جو خون میں نہا چکی تھی اس کو اٹھا کر لا رہے تھے، بیبیوں کو خیال تھا کسی کو ضرور ترس آ گیا ہوگا، کسی نے ضرور پانی پلا دیا ہوگا، مگر ان کے کلیجے پھٹ گئے جب انہوں نے ننی سی لاش کو بھی خون میں نہائے ہوئے دیکھا۔ اور امام فرما رہے تھے لو بانو اب علی اصغر نہیں تڑپے گا، دشمنوں نے اس کی پیاس بجا دی ہے مگر پانی سے پیاس نہیں بجھائی، تیر مار کے پیاس بجھائی ہے۔ ننی سی لاش کو علی اکبر کی لاش کے پاس رکھ دیا اور ماں یہ کہہ رہی تھی اے زمینے کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے زبان اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ میری گود میں تڑپنے والا، پھڑکنے والا تیری آغوش میں کس طرح آرام سے سویا ہوا ہے؟ میرے دوستو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ علی اصغر شدت پیاس سے نہیں تڑپ رہے تھے، پیاس کی بے تابی کی وجہ سے مضطرب نہیں تھے، بلکہ وہ بھی شوق شہادت میں بے تاب تھے، وہ بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتے تھے، وہ بھی تاریخ کے صفحات پر اپنے معصوم خون سے یہ نقش کرنا چاہتے تھے کہ میری معصومیت دیکھو اور ان کے ظلم اور ان کی جفا کو دیکھو کہ ان بدبختوں ظالموں نے میرے جیسے معصوم بچے پر بھی ترس نہیں کھایا۔ حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اب امام علی مقام کا ایک بیٹا باقی رہ گیا تھا جس کا نام تھا علی اوسط، لقب تھا زین العابدین، وہ بیمار تھا۔ امام علی مقام اس کے پاس گئے، اس کو چند وصیتیں فرمائیں۔ جوان بیٹا علی اوسط، بیمار بیٹا، لرستے اور کانپتے ہوئے اٹھا، امام نے بڑی جلدی سے اس کو سنبھالا، آغوش میں لیا، اور علی اوسط زین العابدین بڑی سوز بھری دردناک آواز سے یہ کہہ رہے تھے ابا جان مجھے بھی رخصت کرو، میں بھی راہ حق میں شہید ہوں گا، میں بھی اپنی جان راہ حق میں قربان کروں گا۔ امام نے اپنے بیمار بیٹے کو چوما اور فرمایا بیٹا تجھے بھی رخصت کر دوں تو میری اولاد کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ میرے نانا جان کا یہ فرمان ہے کہ اللہ میری اولاد کو قیامت تک باقی رکھے گا، تم ہی میرے ایک فرزند ہو، اب تم سے ہی میری اولاد کا سلسلہ چلے گا۔ سنو میں تمہیں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، میرے لگتے جگر
راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اپنی ماؤں اور بہنوں کو بھی صبر کی تلقین کرنا، ان کے ساتھ بطور محرم رہنا، میرے فرزند نانا جان کی شریعت اور سنت پر عمل کرنا، میرے لگتے جگر یتیموں، غریبوں، بیواؤں اور بے قصوں کی دستگیری کرنا، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، اور اے میرے لگتے جگر، جب کبھی تکلیفیں اور مصیبتیں سہتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا، نانے کو میرا سلام کہنا، آنکھوں دیکھا حال سنانا اور کہنا، نانا میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، نانا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ لیا، مگر تیرے بلند کیے ہوئے پرچم کو نیچا نہیں ہونے دیا، گلشن اسلام کو فدا کا شکار نہیں ہونے دیا، میں نے اپنے خون سے تیرے گلشن کو تازگی اور شگفتگی بخش دی ہے۔ آپ نے اپنی دستار مبارک کو اتاری، اپنے بیٹے کے سر پر رکھ دی، یہ باطنی اجازت اور خلافت تھی، جا نشینی سپرد کی، صبر و رضا کے پیکر کو بستر پر لٹا دیا۔ اب امام بیبیوں کے خیمے میں آ گئے، جب بیبیوں کے خیمے میں آئے تو فرمایا، لو تم پر میرا سلام ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے، صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے، ذرا فطری تقاضوں کو سامنے لا کر ذرا سوچئے، غور کیجئے، اس وقت ان بیویوں کا کیا حال تھا، ان پر بے کسی کی انتہا ہو چکی تھی، وہ باہر دیکھتی تھیں تو لاشوں کی قطاریں نظر آتی تھیں، اندر دیکھتی ہیں تو بھرے ہوئے خیمے خالی ہو گئے ہیں، خیمے سوگوار اور پریشان نظر آتی ہیں، یہی ایک سہارا باقی رہ گیا تھا، یہی ایک تاجدار باقی تھا، اب یہ بھی جدا ہونے والا تھا، ذرا فطری تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچئے، اس وقت ان بیویوں کی کیا حالت تھی۔ میں کہتا ہوں ایسے حالات میں جگر پھٹ جاتے ہیں اور ہاتھ دل فیل ہو جاتی ہیں، یہ انہی کا صبر تھا کہ وہ برداشت کر گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ان کو خاص صبر کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ لیکن میں کہتا ہوں ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ امام علی مقام جب ان بیویوں کے پاس آئے تو آپ نے ان بیویوں کو وصیت فرمائی، آپ نے ان بیویوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے پچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہے ناچار ہے مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا سیوا ہے بہت گریا وزاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہوں لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی، میری بہن تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے جس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے، تم صبر والی ماں کی بیٹی ہو، میری بہن صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تم نے دیکھا ہے بابا نے بھی صبر کیا، اماں نے بھی صبر کیا، تم صابروں کی اولاد ہو، تم نے بھی صبر کرنا ہے، دیکھنا میرے باپ، رونا نہیں، شور و شین نہ کرنا، آہو بکا نہ کرنا، میں تمہارے رونے دھونے سے کوئی واپس نہیں آ جاؤں گا، صبر کرنا، اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لو میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، ایک ایک بی بی کا نام لے کر آپ سلام کہہ رہے تھے اور خدا حافظ کہہ رہے تھے، آپ کی بہت پیاری بیٹی حضرت سیدہ سکینہ جن کی عمر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ 7 برس تھی، لوگ کہتے ہیں وہاں حضرت قاسم سے شادی ہوئی اور مہندیاں لگیں، ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں آتا، کیا وہ مہندیاں لگانے کا وقت تھا، شادیاں کرنے کا وقت تھا؟ 7 برس کی عمر تھی، حضرت سکینہ تو ابھی نابالغ تھی، کس طرح وہاں شادی ہو سکتی تھی؟ وہ معصوم بچی اپنے بابا سے لپٹ گئی اور کہا بابا تم بھی چلے جاؤ گے، اگر تم بھی چلے گئے تو میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی، میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا، بابا سب چلے گئے تم تو نہ جاؤ۔ بچی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور رو رہی ہے، امام نے بڑے پیار کے ساتھ اپنی بیٹی کو اٹھایا، سر اور منہ کو چوما اور چوم کر فرمایا میری بہن زینب دیکھو یہ میری بہت پیاری بچی ہے، میں نے اس کو بڑے پیار سے پالا ہے، زینب اس کو رونے نہ دیا کرنا، زینب اس سے پیار کیا کرنا، زینب اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ زینب کی ہچکیاں بند گئی اور سیدہ زینب نے کہا بھیا آج سکینہ یتیم نہیں ہو رہی، آج ہم سب یتیم ہو گئے، ہمارا بھرا ہوا گھر لوٹ لیا گیا، زمانے میں کسی پر ایسا ظلم و ستم نہیں ہوا ہوگا جیسا کہ ہم پر ہوا، اور افسوس ہمارا ہی کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ فرمایا میری بہن تمہیں کیا ہو گیا، صبر کا دامن نہ چھوڑو، میری بہن زبان پر حرف شکایت نہ لاؤ، رضینا بقضاء اللہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر، چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ اور روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ، صدقے گئی ننا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بیتاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ۔ شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوگے گی ملاقات پدر سے۔ امام علی مقام خیموں سے باہر آئے، اپنے گھوڑے ذوالجناح کو کھولا، جب بھی کوئی جاتا تھا آپ اس کو گھوڑے پر سوار کرتے تھے، خدا حافظ کہتے تھے، اب آپ کی باری آئی تو گھوڑے پر چرانے والا کوئی نہیں رہ گیا، رکاب پکڑنے والا کوئی نہیں رہ گیا، خدا حافظ کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ غم نصیب بہن نے خیمے میں دیکھا، زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر، ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر، اب کوئی نہیں اب کوئی مددگار نہیں آئے برادر، صدقے ہو بہن گھر تمہیں پھر پائے برادر، کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا۔ امام گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کی طرف رخ کیا، سیدہ زینب نے بازو پھیلا کر کہا اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسرے فاطمہ زہرا کو غنیمت، ارے ڈھونڈو گے تو شبیر شاہ کا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ امام یزیدیوں کے سامنے گئے، فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ بدبختو، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہ کر دینا کہ ہم جانتے نہیں تھے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. سنو، میں تمہیں بتاؤں، میں حسین بن علی ہوں، میری ہی ماں فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے ہی نانا خاتم الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ہی چاچا جعفر تیار ہیں، جو فرشتوں کے ساتھ بہشت بری میں اور فرش زمین میں جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں. ہمارے ہی گھر میں شب و روز جبریل امین آتے تھے، ہمارے ہی گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، ہمارے ہی گھر سے لوگوں کو ایمان، اسلام، قرآن اور ہدایت نصیب ہوئی. ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی خطیب منبر پر بیٹھ کے خطبہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہمارے خاندان پر درود و سلام بھیجتا ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب تک کوئی نماز میں ہم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی. لو، میں تمہیں بتا چکا، اب تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے ہو. آؤ آؤ، اپنی مراد پوری کرو، میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھاؤ. اب میرے پیچھے کوئی نہیں رہ گیا جو تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آئے. میرے سارے رفقا ایک ایک کر کے جدا ہو چکے ہیں. آؤ، کیا دیکھتے ہو؟ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، اپنی مراد پوری کرو اور میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ. عمر بن سعد شمر دل جوشن نے اپنے بزدلوں کمینوں کو مشتعل کیا، ابھارا، بدبختوں کیا دیکھتے ہو؟ یہ اکیلا ہے، تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو، کیا بات ہے؟ تم اس پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر حملہ کرو، ہم نے اسی کو تو مارنا ہے، اسی کو تو ختم کرنا ہے، اسی کو تو بغاوت کا مزہ چکھانا ہے. ان کے ابھارنے اور مشتعل کرنے پر جب وہ درندے آگے بڑھے تو حیدر کرار کے فرزند نے بھی اپنی تلوار ذوالفقار کو میان سے باہر نکالا. مقابلہ شروع ہو گیا، حضرت امام علی مقام کے اور یزیدیوں کے درمیان تلوار چل رہی تھی. امام علی مقام آج یہ ثابت کر رہے تھے کہ میرے بازوؤں میں حیدر کرار کی قوت ہے، میری رگوں میں جناب محمد الرسول اللہ کا خون ہے. امام علی مقام نے وہ شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے کہ مار مار کے لاشوں کی انبار لگا دیے، یزیدیوں کے پرچے اڑا دیے. یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، جدھر آپ کا گھوڑا جاتا تھا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کر دوڑ پڑتے تھے، اور آپ یہ ثابت کر رہے تھے تم میں میرے جیسا کوئی شاہ سوار نہیں، میں تو وہ شاہ سوار ہوں جس نے دوش پیمبر پر سواری کی ہوئی ہے. تم میں میرے جیسا کوئی بہادر نہیں، میں تو وہ بہادر ہوں جس نے فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہوا ہے. آج سیدہ کا دودھ اپنی تاثیر دکھا رہا تھا. یزیدی لشکر کے سپاہیوں کا بیان ہے، تاریخ تبری پڑھ کر دیکھیے. یزیدی لشکر کے سپاہی کہتی ہیں ہم نے کسی مارکے میں کسی بہادر کو اس طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح حسین کو کربلا میں لڑتے ہوئے دیکھا. حالانکہ تین دن کے پیاسے تھے، صدموں سے چور چور تھے، مگر آپ نے وہ جوہر دکھائے کہ کوئی آپ کے مقابلے پر نہیں ٹھہرتا تھا. عمر بن سعد نے کہا بزدلو کمینو، شرم کرو، حیا کرو، یہ تنہا ہے، تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو، بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کر بھاگتے ہو، اگر تمہاری ہمتیں جواب دے گئی ہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ. تازہ دم دستوں کو آگے بڑھنے کے لیے حکم دیا، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے چمن زہرا کے جنتی پھول کو گھیرے میں لیا. امام علی مقام نے ان کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر انہوں نے تیروں کا مین برسا دیا. بعد میں مورخین نے لکھا ہے کہ بعد میں آپ کے جسم انور کو دیکھا گیا تو آپ کے جسم میں 121 تیروں کے سراغ تھے. 121 تیر آپ کے جسم میں پیوست ہوئے تھے، انہوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا، اسی اثنا میں ایک تیر سینے پر لگا، اس کی نوک دل میں پیوست ہو گئی اور آپ پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا. فرمایا بدبختو، تم نے تو اپنے نبی کی اذیت کا بھی خیال نہ کیا، تم نے تو اپنے نبی کی تکلیف کا لحاظ اور پاس نہ کیا. یہ آپ نے کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے کہ نبی پاک آنکھوں کے سامنے تھے، نبی پاک کی تکلیف اور اذیت کو آپ دیکھ رہے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اکاڑوی کیا وہاں دیکھ رہا تھا؟ کیا یہ میدان کربلا میں موجود تھا؟ میں میدان کربلا میں تو موجود نہیں تھا، لیکن یہاں کربلا والے موجود ہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں، ذرا تحقیق کے میدان میں آؤ اور کتابیں پڑھو، پھر تمہیں پتا چلے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شہید جب اللہ تعالی کی راہ میں جامع شہادت نوش کرتا ہے، اس کے جسم پر زخم لگتا ہے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھتا ہے. جنت بے حجاب ہو کر اور بے نقاب ہو کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، وہ جنت کے حسین اور دل فریب مناظر کو دیکھتا ہے. حالانکہ جنت تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، شہید کی نگاہ سے پردے اڑ جاتے ہیں. جب وہ جنت کو دیکھتا ہے تو سرکار دو عالم تو کربلا میں موجود تھے. کیا تم مشکات شریف کی حدیث نہیں پڑھتے ہو؟ مشکات اٹھا کر دیکھو، امام عالی مقام کی شہادت کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکے میں خواب دیکھا، اور حضرت ام سلمہ ام المومنین نے رضی اللہ تعالی عنہما مدینے میں خواب دیکھا. دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حادثہ ہوا، ہاتھ میں بوتل ہے، اس میں خون کیسا؟ قال شہید تو قتل الحسین آنے کا. حضور نے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا، میں کربلا سے آیا ہوں. اور آپ جانتے ہیں نبی کریم جس کو خواب میں ملے وہ نبی کریم ہی ہوتے ہیں. حضور نے خود فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، کوئی شیطان جن بھوت میری شکل نہیں بن سکتا. معلوم ہوا حضرت عباس اور حضرت ام سلمہ نے بنفس نفیس نبی کریم کو دیکھا، اور نبی کریم فرماتی ہیں میں کربلا سے آیا ہوں. معلوم ہوا کہ نبی پاک بنفس نفیس میدان کربلا میں موجود تھے، اور جس کی نگاہوں سے پردے اٹھے ہوئے تھے وہ رسول اللہ کو بھی دیکھ رہا تھا، اور جنت الفردوس میں اپنے باپا اور اپنی اما کو بھی دیکھ رہا تھا. امام علی مقام نے فرمایا بدبختو، تم نے تو اپنے نبی کی تکلیف کا بھی خیال نہ کیا، تم نے تو اپنے نبی کی اذیت کا بھی خیال نہ کیا. یہ کیوں فرمایا؟ نبی پاک آنکھوں کے سامنے تھے، اور نبی کریم کو جو اذیت اور تکلیف ہو رہی تھی حسین دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر، ظالموں نے گھیرا تنگ کر دیا، بالکل قریب آ گئے آپ کے جسم میں نیدے پیوست کر کے آپ کو سواری سے نیچے گرانے لگے. کس کو نیچے گرانے لگے؟ یہ وہی شہزادہ ہے کہ جب رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے سجدے میں تھے تو یہ پشت پر چڑھ گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، یہ میری پشت پر سے گر پڑے گا، اس کو کوئی چوٹ آ جائے گی. جس کا پشت پر سے گرنا رسول اللہ کو گوارا نہیں تھا. ظالموں نے زخموں سے چور چور کر کے اس کو گھوڑے سے نیچے گرایا، مگر قربان جائیں اس گرنے والے کے، وہ خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا، ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا گیا، اپنے خون سے اسلام کو تازگی اور شگفتگی بخش گیا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. امام علی مقام زمین پر آ گئے، شمرے لعین دوڑ کر سینے پر چڑھ گیا. یہ کوڑی تھا, اس کے جسم پر کوڑ کے داغ تھے, مبروس تھا. فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے, کیونکہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابلک ڈب کھڑبے کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے, وہ تو ہی ہے. ٹھہر جا, ابھی میرے سر کو جسم سے جدا نہ کر, مجھے اللہ کے حضور سجدہ کر لینے دے, نماز پڑھ لینے دے. امام نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی. آپ اٹھ تو سکتے نہیں تھے, بیٹھ تو سکتے نہیں تھے, اسی حالت میں اپنی پیشانی زمین سے لگا دی, اللہ کی حمد و ثنا کر کے کہا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے, باطل کے سامنے نہیں جھکا. مولا کریم, میں نے پانی سے وضو کر کے نمازیں پڑھی, کربلا میں تیمم بھی کیے, اور آج تو میں نے اپنے خون سے وضو کر کے نماز پڑھی ہے, میرے اس سجدے کو قبول کر لے. اس چشمے فلک نے شاید ہی ایسا سجدہ دیکھا ہوگا, اس زمین پر کسی نے شاید ہی ایسا سجدہ کیا ہوگا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, شاعر کہتا ہے شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا, شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا, کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. امام سجدے میں تھے, ظالموں نے پے در پے تلواروں کے وار کر کے گردن کو کاٹنا شروع کر دیا, جسم سے الگ کرنا شروع کر دیا. اس گردن کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے. آپ جانتے ہیں عموماً پیشانی کو چوما جاتا ہے, رخساروں کو چوما جاتا ہے, مگر مصطفیٰ حسین کی گردن کو کیوں چومتے تھے؟ جانتے تھے کہ اس گردن نے راہ حق میں کٹنا ہے, اس گردن پر تلواروں کے وار پڑنے ہیں, اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ ظالموں نے بوسہ گاہے رسول کو کاٹا, اس گردن کو کاٹا جہاں مصطفیٰ اپنے لب مبارک رکھ دیا کرتے تھے. امام علی مقام شہید ہو گئے, سر کو جسم سے جدا کر دیا گیا. آپ کا گھوڑا خیموں کی طرف دوڑا اور خیموں کے پاس جا کر چیخا چلایا, سیدہ زینب جو سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی, کہا بیٹی ذرا میری گود سے نیچے اترو, میں باہر نکل کے دیکھوں, شاید تمہارے ابا آئے ہیں, ان کا گھوڑا چلا رہا ہے. حضرت سیدہ زینب فاطمہ الزہرا کی جائی, سر پر چادر ڈال کے باہر نکلی, کیا دیکھا کہ گھوڑے کی زین خالی تھی, گھوڑے کا منہ خون سے رنگین تھا, گھوڑے کے جسم میں تیر پیوست تھے. سیدہ زینب نے کہا اندر چلی جاؤ اور بانو ذرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا, میں بھیا کی خبر لینے جا رہی. فاطمہ الزہرا کی جائی, سر پر چادر ڈالے ہوئے میدان کی طرف دوڑی جا رہی تھی, بھیا کہتی جا رہی تھی. القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے کریں, آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا ماجبی, گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے, جائی ہوں دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں. او بدبختو ہٹ جاؤ, مجھے اپنے بھائی کا منہ دیکھ لینے دو, مجھے اپنے بھائی سے کوئی بات کر لینے دو, یہ فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر ہے, میں فاطمہ کی بیٹی ہوں. بہن نے آگے بڑھ کر دل سوز منظر دیکھا کہ ایک ظالم کے ہاتھ میں امام کا سر تھا, اس نے زلفوں سے پکڑا ہوا تھا, بے سر لاشا زمین پر پھڑک رہا تھا. قاتل تو اس طرف کو سر پاک لے چلا, تڑپا زمین پہ یہاں بدن شاہ کربلا, تبلے ظفر بجانے لگے دشمن خدا, گل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی, کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی, پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی, ناگا بہن کو آیا نظر لاشا امام, بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام. رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا یا محمد ھذا حسین بلارا مزمل بالدماء منقطع الاعضاء، یا رسول اللہ یہ حسین پڑے ہیں، بے گور و کفن پڑے ہیں، جس کو سینے پر سلایا کرتے تھے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر خاک و خون میں لتھڑے ہوئے پڑے ہیں، یہ خون میں تر بتر ہیں، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے، یا رسول اللہ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، پھوپھی دشمنوں نے خیموں کو آگ لگا دی ہے۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹی میں کدھر کدھر جاؤں، اپنے بھیا کا خیال کروں یا خیموں کو دیکھوں؟ ظالموں نے خیموں کو جلا دیا، بیویوں کو لوٹ لیا، امام علی مقام کو شہید کر کے بھی بس نہیں کی، آپ کے کپڑے اتار لیے اور آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، گھوڑوں کی کاپوں سے آپ کو پامال کیا۔ اے فرزند رسول، تیری بے مثال قربانی پر ہزاروں سلام، تو نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو نے راہ حق میں وہ تکلیف اٹھائی کہ تو نے سید الشہداء کا مرتبہ پایا، اور تو نے رسول اللہ کو راضی کر دیا، تو نے گلشن اسلام کو تازگی اور شگفتگی بخش دی۔ اللہ تعالی اس زمین پر جہاں تو نے اپنا خون بہایا اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، عبادت خدا کی تیغوں کے سائے میں بھی، عبادت خدا کی برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ بھائی بھتیجے بھانجے سب کر دیے نثار، بھائی بھتیجے بھانجے